السلام على قاسم النبي وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين. درس نمبر 605. آج کا درس انشاءاللہ وقت کے دائرے میں رہے گا, اس لیے کہ شاید میری آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہو اور ویسے بھی ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ یہ آخری رجب کی تاریخیں اور اوائل شعبان اتنی مخصوص تاریخیں ہیں کہ عام دروس کے علاوہ محفلیں اور مجلسیں بڑھ جاتی ہیں. چنانچہ جس اطمینان کے ساتھ گزشتہ 3 یا 4 ہفتے سے سوا سوا ڈیڑھ گھنٹے بات ہوتی تھی وہ تو نہ ہو پائی. آج کی یہ تاریخ یعنی آج کا ہمارا درس نمبر 605 دو تاریخوں کے درمیان واقع ہو رہا ہے اور دونوں تاریخیں مل کر تقریر کے ایک ایسے موضوع کو بنا رہی ہیں جس کی خاطر بظاہر ہمیں گزشتہ 2 ہفتے سے چلنے والے موضوع کو چھوڑنا پڑے گا, لیکن آخر میں بہرحال ایک جملے کا صحیح رب کو مل جائے گا. آج 29 رجب چاند ہو گیا تو کل پہلی شعبان, جو کل گزری وہ 28 رجب, جو کل آنے والی ہے وہ پہلی شعبان. 28 رجب کا بھی ایک پیغام, پہلی شعبان کا بھی ایک پیغام, اور اس 28 رجب کا پیغام یہ تھا, بہت سارے پیغام ان میں سے آج کے لیے ایک, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ مسلسل مجالس میں سنتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک موضوع کی اہمیت کم نہیں ہوئی, اس لیے کہ توجہات ہوئی نہیں. 28 رجب کا جو ایک پیغام آج کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, مختصر 15 منٹ میں یہ بات مکمل کر کے مسائل پر چلے جانا, وہ یہ ہے کہ جب امام مظلوم مدینے سے چل رہے تھے تو اس انداز سے نکلے تھے کہ بہرحال مخلصین کو جو منافق نہیں ہیں, دشمن نہیں ہیں, جن کا ظاہر کچھ باطن کچھ ہوئے, جو واقعا مخلص چاہنے والے ماننے والے, بلکہ ان میں سے بعض کسی اعتبار سے خاندان رسالت کے رشتے دار, اور یہ جب آئے اور اس سفر کی کیفیت بتا چلی تو تقریباً 2 باتوں پہ سب کا اتفاق نظر آئے, جن میں سے پہلی بات وہ تو شاید کچھ اختلافی بھی ہو, جس چیز کو یہ پتا چلا کہ قصد ہے عراق اور کوفے جانے کا سب نے منع کیا, کیونکہ بڑی تلخ تاریخ تھی کوفے والوں کی مولا کے خلافت ظاہری اور امام حسن کے 6 مہینے کے حکومت کے زمانے کے بارے میں. محبان اہل بیت کے اخبار کے شیعہ ماضی جانتے تھے کوفے والوں کا, تو تقریباً سب کا اتفاق تھا کہ وہاں جانا مناسب نہیں, حتیٰ یہ کہ بعض ارباب مفاتل یہاں تک لکھتا ہے کہ خاندان کی خواتین تک کوفے کا نام سن کے منع کیا. اچھا یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہو سکتا کہ کیا مدینے سے نکلتے وقت ہی پتا چل چکا تھا کہ کوفے جا رہے, یا مکہ پہنچ کر مکے کے قیام کے دوران کوفے والوں کے خصوصات, یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے, لیکن جن مقاصد میں یا روایتوں میں یہ ہے کہ کوفے کا پتا مدینے سے چل چکا تھا تو اس میں یہ بھی کہ سب کا ایک اتفاق یہ تھا کہ ہر جگہ جائیے کوفہ نہ جائیے. اور دوسری بات جس پر خاندان اہل بیت سے متوسلین کا اتفاق, جو توسل رکھتے ہیں وہ جن, کہ یہ ایک ایسا سفر نظر آ رہا کہ اس میں عورتوں کا لے جانا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ مناسب بھی ہے. جتنے لوگ بھی ہیں اگر یہ حالی مدینے کی بات نہیں ہے, آگے کے مراحل میں مکے میں بھی, مکے سے نکلتے وقت کربلا جاتے ہوئے بھی, لیکن چونکہ یہ بات مدینے سے ہی شروع ہو چکی تھی کہ سفر ایک ایسا سفر لگ رہا کہ خواتین نہ جائے تو بہتر, اور دونوں یہ بات امام نے رد کی اور تقریباً ایک ہی جواب دیا کہ جو مقدرات الہی ہیں وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, اور مجھے پتا کہ کوفے میں کیا ہوگا, مجھے پتا کہ گھر کی خواتین کو ساتھ لے جا کے کیا ہوگا, لیکن اسی لیے جانا کہ ان کا وجود اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرا اپنا وجود. منافقین جو آ کے منع کرتے تھے وہ الگ, یہ محبوں کی بات ہے, یہ متوسلین کی بات ہے, یہ حقیقت اہل بیت یا کار کی معرفت رکھنے والوں کی بات ہے, لیکن سب کو یہی منع کی کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے. یعنی وہ الفاظ دیگر امام کے الفاظ کا مفہوم یہ ہوا, مفہوم کہ جس جہاد کے لیے میں جا رہا ہوں وہ اسلام کو بچانے کا جہاد, اور اسلام کو بچانے کے لیے جتنی اہمیت عباس کے بازوؤں کی قربانی کی ہے اتنی ہی اہمیت زینب کی چادر کی قربانی کی بھی, اور اسلام کو بچانے کے لیے جتنی اہمیت علی اصغر کے گلے کے چھدنے کی ہے اتنی ہی اہمیت سکینہ کے رفتار کے تماچو اور سکینہ کے کانوں کے زخمی ہونے کی بھی. دین بچتا ہی اس وقت جب یہ دونوں قسم کی قربانیاں دینا پڑے, یعنی مردوں کو بھی اپنا فریضہ ادا کرنا پڑے اور عورتوں کو بھی. جب یہاں پہ ایک زمین کے لیے ہم روکے اور پھر ہمارے سامنے کل کی تاریخ آگے جو آنے والا تھا, جو ہمارے پاکستان کے شہرت کے اعتبار سے شہزادی زینب کبرا کی ولادت کی تاریخ, اور زینب کبرا کی زندگی اگر 55 سال تو کربلا سے پہلے کی تھی اور تقریباً 2 یا 3 سال کربلا کے بعد کی تھی, لیکن اس پوری زندگی میں جیسے امام مظلوم کی زندگی 57 سال کی ہے, لیکن 57 سال کی زندگی میں ایک کربلا کا واقعہ ہے جو ظاہری اعتبار سے 28 رجب کو شروع ہوا, 10 محرم کو ختم ہو گیا. یہ 5 اور 6 مہینے پورے 57 سال کے واقعات کو چھپا لیا, اور ایسا نہیں کہ جیسا بعض لوگ نادانی اور ناسمجھی یہ خیال کرتے کہ یہ ہمارے علماء کرام کی کوتاہی ہے کہ سوائے 6 مہینے کے اور واقعات پڑھتے ہی نہیں, نہیں, یہ حکمت معصومین کی جانب سے آئی. اس کی مسئلہ معصومین کی جانب سے ادا ہوئی کہ یہ ایک واقعہ پوری 57 سال کی زندگی پہ حاوی, امام ہر ہر سانس امامت کی سانس, لیکن جان بوجھ کر آمدن ایک حکمت اور مسئلہ کے تحت ائمہ طاہرین نے یہ 2 باتیں کیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قوم میں کبھی کبھار آج کل یہ غلغلہ اٹھتا کہ یہ ہمارے علماء کرام کی کوتاہی ہے, ان کی سستی ہے, ان کی لاپرواہی ہے, وہ محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس لیے یہ 2 خرابیاں آ گئی, لیکن ایسا نہیں. اس کی مصلحت معصومین نے ہم کو دی. ظاہر تھی یہ کہا جاتا کہ اور بھی تو معصومین ہیں, امام حسین کا جتنا ذکر ہوتا ہے کم اور ہونا چاہیے, لیکن دیگر معصومین کا ذکر بھی اسی انداز سے کیوں نہیں ہوتا. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو خود معصومین کے یہاں یہ نظر آئے گا کہ خاص طور پر اہتمام اور انتظام یہ کہ اپنے ذکر کو دبا کر, اپنے ذکر کو چھپا کر ذکر حسین کو ترجیح دی جاتی. چنانچہ بعض اوقات جو ایک اعتراض غیر کر دیتی, اور ہمارے بعض لوگ یہ سمجھ کے کہ واقعہ ایک اعتراض ہے اس کا جواب دینے کی تیاری کرتے, یہ سراسر ناسمجھی کا نتیجہ کہ خالی امام حسین کا کیلم کیوں منایا جاتا ہے, کسی اور معصوم کو کیوں نہیں منایا جاتا. چنانچہ لوگ جب سنتے ہیں سمجھتے ہیں یہ بات تو صحیح, چنانچہ مولا کا بھی کہلم مناؤ, امام حسن کا بھی کہلم مناؤ, لیکن سوال یہی کہ امام حسین کا کہلم ہم تو مناتے ہی اپنی عقیدت سے, لیکن وہ سلسلہ ہمیں معصومین نے دیا. چنانچہ آپ نے پیارے کو پتا ہے کہ زیارت اربعین کی کتنی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی, اور انہیں معصومین باقی کسی اور امام معصوم کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. پورا ایک الگ موضوع, اور اس پر آپ کو غالباً اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا علامہ رشید ترابی مرحوم ایک مجلس یا ایک اشرہ مل جائے عسکریین کے عنوان سے کہ معصومین نے ہی یہ کیا کہ ہم سب کا ذکر اس سے پڑھ کر, بلکہ ایک طریقے سے ہمارا ذکر یہ مسائل کے اعتبار سے سب رضا کے اعتبار سے نہ ہو اور ذکر ایمان کو, اور دوسری بات یہ اور دوسری مسئلہ یہ یہ دو چیزیں میں نے عرض کی تھی. اور دوسری چیز یہ کہ امام حسین کی پوری 57 سال کی زندگی کے مقابلے 6 مہینے کی زندگی معصومین کی جانب سے ترجیح دی گئی. اور اب یہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اسی لیے یہ جملہ بھی کہہ گیا کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے علماء کے خلاف بدگمان, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محنت نہیں کرتے, کتابیں نہیں پڑھتے, باقی حالات ہمارے سامنے نہیں لاتے. باقی حالات ہمارے سامنے آنے ہی نہیں, اے میں کا ہی نہیں. تو وہ 6 مہینہ حاوی آ گیا پورے 57 سال. اسی طرح سے شہزادی زینب کی عمر بھی تقریباً 57-58 سال. کربلا کا واقعہ باقی ساری زندگی پہ حاوی آ گئی, اور کربلا کا پیغام وہی کہ اسلام جب بچایا جاتا, جب حالات ایسے ہو جیسے اس وقت, تو مرد نہیں بلکہ عورتوں کو بھی باہر نکلنا. اور کس حوالے, اب جیسا میں نے کہا یہ پیغام آج کل ہر دوسرا تیسرا آدمی کہہ رہا, ہر دوسری تیسری مجلس میں آپ سن رہے ہیں, اور اس کے خاطر بعض خواتین غلط طریقے سے جوش کھا کر اپنی صلاحیت استطاعت کو سمجھے بغیر ایک مرتبہ میدان میں نکل آتی. چنانچہ ذرا سی اس کی مزید بازار 28 رجب کا پیغام یہ ہے کہ اسلام نہیں بچتا ہے خالی مرد جانے, بلکہ ساتھ سے خواتین کو لے جانا ضروری. پہلی شعبان کا پیغام یہ کہ پروردگار مولا فاطمہ کو بیٹی ہی وہ دی کہ جس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کون کون سی منزل پر عورت کو بھی اسلام کے تحفظ میں آگے بڑھنا. لے یہ دو چیزیں اپنی جگہ رکھ کر سنیے. وہ تیسرا جو وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک خاتون آتی ہے اسما, جسوں کی پوری روایت اپنی ساری تفصیلات کے ساتھ میں نے کم و بیش 100-150 دفعہ پڑھی ہوگی, اس لیے باقی کوئی چیز بیان کیے بغیر براہ راست ایک جملہ جس کو 28 رجب اور پہلی شعبان سے ملا کے آگے بڑھانا. اسما کی سارا مجمع ہے مسجد النبوی, سارے مجمع کو کراس کر کے پیغمبر کے پاس پہنچ, خواتین کا احترام جو کہ اسلام کا ایک اہم حکم, تو سب نے راستہ بھی دے دی. کوئی مرد اس طرح سے آتا تو اسے آخر میں بیٹھنا پڑتا, جو حکم اسلامی نماز جماعت کے لیے بھی ہے اور عام مجلسوں کے لیے. خاتون سے آگے آئی اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام پہلے تو یہ وضاحت تھی, یا اللہ کے رسول آج میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی, لیکن یہ مسئلہ میرا نہیں بلکہ آج میں نمائندہ بن کے آئی ہوں مدینے کی ساری عورتوں. اور دوسری بات یہ وضاحت, دونوں وضاحتیں ضروری, جو مسئلہ ہم آپ سے پوچھوا رہے ہیں نہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض ہے, نہ ہم گستاخی کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم آپ سے یا اللہ سے کسی حکم کو رد کرنا چاہتے ہیں, ہم تو صرف سمجھنے کے لیے یہ بات دریافت کر رہے ہیں. اور پھر وہ معلوم ہو کہ جب میں اسے اپنے انداز میں پڑھتا ہوں تو یہ ایک جملہ جو ہے اسما کا, یہ 5-10 منٹ دے دیتا. اور وہ یہ کہ مدینہ کی عورتیں بیٹھی اسما کہہ رہی, پورا پس منظر بتا رہی, اور ہمارے درمیان یہ بات زیر بحث آ گئی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول باقی تمام چیزوں ہمیں مردوں کی طرح سے برابر تمام عطا کیا, لیکن جو سب سے اہم اور افضل عبادت ہے اس سے ہمیں بالکل محروم کر دیا, 19-20 نہیں بالکل محروم. اور سب سے اہم عبادت جہاد فی سبیل اللہ, جو ویسے بھی سب سے اہم ہے, خاص مدینے کے پہلے 8 سالوں میں تو واقعا اہم بن گئی, اس لیے کہ مدینے میں دھڑاڑ حملے ہو رہے ہیں. پیغمبر کی زندگی میں 80 غزوے اور سریے لڑے گئے, 80. ہر ایک کو معلوم کہ جب تک کہ مکے میں سے 13 سال ایک دفعہ مسلمان اس حیثیت میں نہیں تھے کہ جنگ کرتے, یہ سب شروع ہوا 1 ہجری سے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گئے, 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گئے, چنانچہ 8 ہجری کے بعد غزوے اور سریے کم رہے. چلے 10 ہجری تک بات کو لے جائیے, 10 ہجری تو آخری سال ہے. 11 ہجری کے دوسرے مہینے میں رسول کا ایسا انتقال ہوا جو پہلے مہینے سے ہی بیمار, تو 11 ہجری تو لکھی جائے کہ سیرت رسول اختتام کو پہنچی 28 سفر 11 ہجری. مگر نہ سفر پیغمبر امت کے سامنے ہے نہ محرم, صرف ایک لشکر تیار کرایا تھا اسامہ کا, وہ بھی لشکر جنگ کے لیے کم تیار کیا گیا تھا, ایک اور مسلحت کے تحت دیا تھا. تو 10 سال مان لیجیے, 10 سال میں 80 لڑائیاں ایوریج پڑا 8 کا, 1 سال میں 8 جنگیں, اور جنگیں بھی پرانے زمانے جب نہ فوجیں تیار ہوتی ہیں، نہ اسلحے ہوتے ہیں، نہ کسی قسم کے فنڈز ہوتے ہیں. آج ہر چیز تیار. پھر بھی امریکہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں گلف میں آنا پڑا تو 15 دن لگ جائیں گے، یہیں پہ کوئی علاقہ ڈھونڈو جہاں اپنا بیس بناؤ. آج بھی 1965 کی جنگ ہمارے سامنے ہے. یہ ہر چیز تیار، فوجی حالت امر میں پوری اس کی فارمیشن ہوتی، ہر قسم کا اسلحہ ہوتا، پھر بھی موومنٹ. پہلے زمانے میں کچھ ہوتا ہی نہیں. جنگ کے آثار نظر آئے، اعلان کر کے سپاہی بلائے جاتے، پھر اعلان کر کے چندے لیے جاتے، پھر اعلان کر کے ہتھیار جمع کیے جاتے تھے، جس کے پاس تلوار ہے تلوار لے آئے، نیزہ ہے نیزہ لے آئے، اعلان کر کے سواریاں منگوائی جاتی. تو گویا ایک جنگ کی تیاری میں مہینہ لگتا تھا. تو ہر سال 8 مرتبہ جنگ میں جانا پڑ رہا. تو اب مسلمان ہیں تو ہر طرف ایسی فطرت والے کہ شروع شروع میں ہر عبادت میں شوق ہوتا ہے، آخر میں تھکنے لگتے. ابھی رمضان آ رہا، پہلی رمضان میں کتنا ذوق و شوق ہو، آخری رمضان میں کیسی اتساہ ساری ہو جائے. اسلام کے اصول سے بالکل الٹا ہونا چاہیے. رمضان کے شروع میں آدمی میں اکتاہٹ ہو کہ یہ کیا چیز، آخر تک جاتے جاتے مزہ آنے لگ، مزہ آنے لگ. اور ایسا مزہ آنے لگے کہ مجتہدین نے اس مسئلے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی. دیکھیے یہ اسلام کا مزاج. اسلام کا مزاج کیا کہ شروع میں اکتاہٹ کیوں؟ 11 مہینے آپ دنیا میں گناہ کے ساتھ رہ کے آئے تو ابھی تو گناہوں کا مزہ ہو، ابھی عبادت کا کیا مزہ؟ تو بڑی اکتاہٹ ہو، بڑا بوجھ لگے کہ کیا ہو گیا ہے، نہ قرآن پڑھا جائے، نہ دعاؤں میں شرکت کی جائے، نہ روزے رکھے جائے. لیکن جیسے جیسے آخر میں پہنچے، روزے نے فائدہ پہنچایا، رمضان نے برکتیں بھری. ایک مرتبہ ہمیں جس طریقے سے میلا کچیلا آدمی حمام سے نکلتا، اس طرح سے ہمیں فریش کیا. اب یہ ہونا چاہیے کہ جب رمضان ختم ہو تب ہم پچھتائیں کہ یہ کیا ہوا، اب تو روزوں کا مزہ شروع ہوا، اب تو اعمال کا مزہ شروع ہوا، اور اب رمضان ختم ہو گئے. ایک حکم ہے ہمارے یہاں کہ 2 شوال سے، کیونکہ پہلی شوال تو حرام، 2 شوال سے دوبارہ روزے رکھنا شروع کر دو، اور 6 دن مسلسل روزے رکھو. یہ بہت سنت موقدہ روزے ہیں، یہ 6 روزے خالی سنت نہیں، موقدہ سنت. یہ رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد روزے بند نہ کرو، مزید 6 روزے رکھو. اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ، برادران اہل سنت کے ہاں تو اس کا بڑا رواج بھی، جس طرح ہمارے یہاں رجب اور شعبان کے روزوں کا ایک ایسا موسم بن جاتا کہ بے رمضان کے ذرا ذرا رمضان کا مزہ آنے لگتا. مسجدوں میں افطاریاں بھی ہوتی ہیں، لوگ روزے کے عالم میں بھی ہیں. وہی 2 شوال، 2, 3, 4, 5, 6, 7 کے 6 دن کے روزے بڑی سخت تاکید کے ساتھ. اچھا یہ کیوں؟ اس کی 2 علتیں معصومین نے بتائی، 2 وجوہات بتائیے اس 6 روزے کیوں. پہلی وجہ جب بتائی تو علماء نے نیچے سوال لکھا کہ اگر یہ وجہ ہے تو یہ 6 روزے سال میں کبھی نہیں رکھے جا سکتے، یا عید کے اگلے دن جو باقی کہلاتے ہیں اس سے کیوں شروع ہو رہے ہیں؟ تو دوسری وجہ بھی امام نے بیان کی. پہلی وجہ کیا بتائی؟ پہلی وجہ سلمان نے فارسی کا واقعہ بتایا. معصوم نے سلمان کے واقعے کا حوالہ نہیں دیا، لیکن آپ کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں. سلمان کا واقعہ کیا؟ یہ رسول نے کہا سارا سال کون روزے رکھتا؟ سلمان نے کہا میں. تو اس وقت امام نے 6 روزوں کی وجہ بتائی. یہ دیکھو ہر نیکی، یہ امام علت بتا رہے ہیں حدیث میں کہ ہر نیکی 10 گنا ثواب دلواتی. رمضان کے روزے تم نے رکھے 1 مہینہ، اس کا ثواب ہو گیا 10 مہینے. سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے، 10 مہینے کا ثواب تو تم نے لے لیا، ابھی 2 مہینے بچ رہے. چنانچہ 3 روزے رکھو گے 30 روزوں کا ثواب، 6 روزے رکھو گے 60 روزوں کا ثواب. 6 روزے رکھو، جو 2 مہینے سال میں ابھی بچے ہوئے اس کے خاطر 6 روزے اور رکھو تاکہ وہ 7 روزے بنے، اور 7 روزے ہوئے 2 مہینے 10 × 2 12. یہ پہلی وجہ امام نے بتائی کہ رمضان کے علاوہ بھی 6 روزے اور جو رکھوائے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کے اعتراض کرے، ہمارے علماء اور مراجع نہیں اس کے نیچے نوٹ لکھ دیا کہ اگر یہی وجہ ہو، خالی یہی وجہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 روزے چاہیے، وہ کبھی بھی سال میں رکھے، رجب میں رکھیں، شعبان میں رکھیں، ربیع الاول میں رکھیں، صرف کمی ہے 6 روزوں. یہ تو ضروری نہیں کہ رمضان کے ساتھ. تو امام نے دوسری وجہ بتائی، اور کہا یہ دوسری وجہ یہ کہ جو یہ 6 روزے رمضان کے ساتھ رکھو، اس لیے تاکہ خدا کو یہ پیغام دے کہ دف او استعمال سام، دف او استعمال سام. سام کسے کہتے؟ وہ واقعہ ہے. یہودی پیغمبر کو آپ کے السلام علیکم کے بدلے السلام علیکم کہتے ہیں. سام مانے موت. تو کہا کہ یہ احتمال دور کیا جائے. سب وہ احتمال اس کا کہ رمضان کے روزوں نے ہمیں مار دیا, ہم اکتا گئے, ہمیں ایک مصیبت لگ رہی, ہم عاجز آ گئے ایک مہینے کے روزوں سے, اس لیے باقی نے یہ احتمال دور کیا جائے. بتایا جائے کہ ہمیں تو بڑا شوق ہے, ہم تو اتنے بے چین اور بے تاب, ہمیں تو اتنا مزہ آنے لگا. سب وہ احتمال اس کا کہ ایک دن تو اللہ نے حرام کر دیا عید کا, تو بس اس دن ہم پابند ہو گئے, اگلے دن سے دوبارہ رمضان کا مزہ شروع. تو یہ چھ روز جو دو شوال سے سات شوال تک بہت تاکید کے ساتھ, بہت تاکید کے ساتھ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے, یہ بتانا کہ رمضان کے آخر میں ہمیں اکتا نہیں ہوئی ہے, اتنا مزہ آ رہا کہ اگر عید حرام نہ ہوتی تو ہم عید کو بھی روزے سے ہوتے. رمضان میں ہونا یہ چاہیے, اصول ہونا یہ چاہیے کہ آخر رمضان تک ہمارا روزوں کا مزہ شروع ہو جانا چاہیے, لیکن نہیں ہو پاتا ہے, بلکہ ہمارے یہاں بالکل الٹا. شروع رمضان میں اتنا جوش و خروش, آخر میں دعاؤں میں مجمع چھٹ گئے, آخر میں مجالس میں مجمع چھٹ گئے, آخر میں تو اتنا مشکل کہ تیسواں روزہ زبردستی رکھتے ہیں, بلکہ تیسرے روزے کے بارے میں ہمیشہ یہ لگتا کہ بھائی آج کا روزہ نہیں لگ رہا. آپ کو معلوم ہے نا کہ اردو 29 کے روزے کے بعد عید ہو تو جوان عید کہلاتی, 30 کے بعد ہو تو بوڑھی عید کہلاتی, عید تک بوڑھی ہو جاتی ہے فقط ایک دن کے روزے سے. ایک دن کے روزے سے کب عید کا بھی مزہ ختم ہو گیا. اب میں کیسے کہوں, بدتمیزی کا جملہ ہو جائے گا, جوان اور بوڑھی کا فرق کیا؟ جوان اور بوڑھا نہیں کا, جوان اور بوڑھی کا. آدمی کی شادی ہو جائے تو فرق معلوم ہو جاتا ہے, ایک مصیبت لگنے لگتی ہے وہ بوڑھی بھی ہی, اگر واقعی بوڑھی. تو عید کا ایک دن کے روزے نے اتنا مار دیا, یہ باقاعدہ اردو کا محاورہ, یہ جوان عید ہے وہ بوڑھی ہے. تو خیر جوش و خروش عبادتوں کے بعد بڑھنا چاہیے. بعض ایسی چیزیں دنیا میں جن کے بارے میں کہا جاتا کہ شروع میں اس کے اندر ہمیشہ کڑواہٹ ہوتی, تو جسے مزہ آ گیا کیا کہنا, جیسے بلیک کافی اور شراب, یہ پہلی مرتبہ جو بھی پیے گا نا وہ نہ صرف یہ کہ اٹھائے بلکہ حیرت سے ہمیں دیکھے گا کہ آپ یہ چیزیں کیسے پی لیتے, اس کا نشہ آہستہ آہستہ آتا, اور جب آتا ہے تو زندگی بھر پھر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. روزے بھی عبادتیں بھی ایسے کہ شروع کے اندر اٹھتا ہے آخر میں ایسا لطف آ جائے, ایسا لطف آ جائے کہ دنیا حیرت سے دیکھے. جس نے شراب پی ہے پہلی مرتبہ کلی کر آنکھ, یہ کیا پلوی چیز آپ نے ہمیں پلا دی ہے, آخر اس میں مزہ کیا. اور جب مزہ آیا تو مرتے مر گیا, طبیبوں نے کہا چھوڑو, اللہ نے کہا چھوڑو, مبلغ لیکن نہیں چھوڑتی. یہ عبادتیں ایسی ہونی چاہیے کہ شروع کے اندر ایک بوجھ لگے, کیا آپ نے نماز میں کھڑا کر دیا, کیا آپ نے روزہ رکھوا دیا, کیا آپ نے حج کر لیا. اچھا حج میں کسی حد تک یہ بات ہے کہ پہلی دفعہ جو حج پہ جاتا ہے بہت ڈرتا ہوا جاتا ہے, گھبرا ہوا گھبرایا ہوا جاتا ہے, پھر جو ایک دفعہ چسکا لگ جاتا ہے اور مزہ آتا تو دیکھیے لوگ کیسے بے چین ہو کے جاتے ہیں. اب پتا نہیں یہ حج کی بات ہے یا آج کل کے حج کی بات, لیکن آج کل یہی دیکھا گیا, یہی نماز اور روزہ بلکہ ہر عبادت ہونا چاہیے, مزہ آ جائے, لطف آ جائے, سمجھ میں آ جائے کہ کیا چاہے. شروع معذلہ توہین نہ بن کہ کوئی عبادت کرے تھے آپ, کہاں آپ نے لے جا کے ہمیں کھڑا کر دیا, 5 منٹ ہم سے نہ کھڑا ہوا گیا مسلم, اور آخر میں یہ حالت ہو کہ مرتے مر جائے لیکن نماز چھوڑنے کا دل نہ چاہے, روزہ چھوڑنے کا دل نہ چاہے, ہونا یہ چاہیے. لیکن مسلمان سوڈے کا ابال چنا, وہاں بھی یہ مسئلہ کہ ہر سال جہاد کرنا, پہلے جہاد دوسرے جہاد میں جذبہ ہوگا, آخر میں لوگ ٹھنڈے پڑے, ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر مسلسل ثواب بتا رہے, اب اس کا فائدہ کیا ہو کہ ادھر مدینے کے مردوں کا جوش تو ٹھنڈا نہیں ہو مگر عورتوں کے دل میں شکایت پیدا ہو. اگر ایک آدھ دفعہ رسول بات کر کے چپ ہو جاتے تو ختم, لیکن جیسا اکثر یہ ہوتا کہ آپ ایک چیز کو ٹھیک کرنے جائے تو وہاں خرابی ہو جاتی. میں جس کے لیے چارپائی کی مثال دیتا ہوں کہ بارش میں اگر اکڑ گئی گھر سے نیچا کیا تو گھر سے اوپر ہو, ویسا ہی مثلا والدین کا حق بتاتا ہوں تو بہویں ناراض ہوتی ہے, کبھی بہوؤں کی فضیلت بتاتا ہوں تو والدین ناراض. یہ مسائل رسول کو پیش ہے, رسول کو پیش ہے. ادھر جہاد کی فضیلت بتائی تاکہ یہ ہر سال آ کے جہاد, آخر اس کے لیے مجاہدین چاہیے, اس کے لیے لوگ چاہیے, ان کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے, مسلسل ان میں جوش رہے, ان کو ٹھیک کرنے گئے ادھر عورتوں کو شکایت ہو. اے اللہ کے رسول یہ کیا بات, جہاد کا جو خطبہ سنے اس میں جہاد کا ذکر ضرور آ رہا, قرآن کی جو آیت نازل ہو رہی ہے اس کے اندر جہاد کا ذکر ضرور آ رہا, یہ مدینے کے 8 سال کی آیتوں میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ, آپ کی جو حدیث آ رہی ہے جہاد کا ذکر ضرور آ رہا, آئے ایک آدھ مرتبہ تو ٹھیک یا آئے مگر اس طرح سے ہو کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں تو ٹھیک لیکن بار بار وہی چیز اور ہم سے کہا گیا تم جہاد کر نہیں سکتے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ یہ مجمع ہے اس کے سامنے اگر مسائل بتاتے بتاتے اس موضوع کے مسئلے بتا دوں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ایک دفعہ آپ سن لیں گے دو دفعہ سن لیں گے کہ ہاں یہ بھی ایک چیز ہو پتا چلا آپ کے کام کے مسئلے تو آ ہی نہیں رہے اور وہ مسئلے آ رہے ہیں جن کی کبھی آپ کو ضرورت نہیں جو چار دفعہ کے بعد آپ اٹھا بھی جائیں اور کہیں گے کہ آخر جس کا ہم سے تعلق نہیں ہے تو ہمیں بتایا کیوں جا رہا عورتوں کو دونوں کو کیوں نہیں ایک تو اس کا تعلق ہم سے نہیں کیوں نہیں ہم تو چاہتے ہیں جہاد کر رسولی روک دیتے حرام ہے واپس جاؤ اور دوسری جانب خالی یہ بھی نہیں ہے بلکہ کیا مثال ایک یہ ہے کہ کوئی آپ کے سامنے اب یہ بچوں کی مثال نہیں ایک بچے کے سامنے دوسرا بچہ کوئی کھلونا کھیل رہا یا کھا رہا پہلا بچہ ذرا کر دے وہاں تک پھر بھی چل جائے اور اگر وہ دوسرا بچہ دکھا دکھا کے بتا بتا کے واہ مزہ بہت آ رہا ہے ارے کتنی لذیذ چیز ہے واہ واہ آج تک تو دوسرے بچے کی کیا ایک تو کھا رہے ہو پھر دکھا دکھا کے کھا رہے ہو تبصرہ کرتے ہوئے کھا رہے کامنٹ کرتے ہوئے کھا رہے اور زیادہ ہوتا ہوتے ایک تو ہے وہ کوئی چیز کھیل رہا اور ساتھ میں اس کو مزہ بھی بتاتا جاتا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے ایسا کھلونا تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ارے اتنا لطف آ رہا تو اور زیادہ ایک مرتبہ پہلے والے بچے کی حسرت بڑھے اور ہر خطبے کا موضوع جہاد ضرور سال میں آٹھ مرتبہ لوگوں کو میدان میں بھیجنا لوگوں کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں کاروبار بھی ہے ملازمت بھی ہے مصروفیات بھی تو عورتیں کرتی جا رہی یہ دوسری جائیں ساری پیغمبر ایک تقریر بھی نہیں کرتے مثلا میں عورتوں کے متعلقہ کچھ مسئلے بتاؤں خالی ہوگا تو آپ سنیں گے ایک دفعہ سنیں گے اس کا اور پھر اگر مزہ لے لے کے بتاؤں کہہ رہے اس میں تو اتنا مزہ آتا اتنا سواب اتنی وزیرت تو آدمی کرتے عورتیں کہہ رہی ایک تو موضوع ایسا جو ہم سے بات اور پھر ساری باہر ہی نہیں ثواب بتایا جا رہا ارے شہید کا اتنا ثواب غازی کا اتنا ثواب خون کا قطرہ گرے یعنی جہاد کے میدان میں تو اتنا ثواب اور تیر لگے تو اتنا ثواب اور ایک رات میدان میں جا کے گزارو تو اتنا ثواب یہ بھی افسوس کی جہاد سے نکلا جا رہا اور آج یہ ہو رہا تھا اگر میرا وعدہ تھا کہ میں اس حدیث کو اپنے انداز میں واضح نہیں کروں پھر بھی یہ واضح ہو گئی یعنی زیادہ وقت لے خلاصہ یہ کہ ساری بات پیغمبر سن لے اور یہ خاتون واقعی اسی اسٹائل کے ساتھ بات کو پھیلا پھیلا کے بیان کر رہی عورتوں کو ایک تو ویسے ہی ہر بات کو تفصیل سے بتانے میں مزہ آتا لیکن یہاں تو کاف کے مدینے کی ساری عورتوں کی طرف سے آئی پیغمبر وقت قیمتی ہوتا لوگ اتنے سارے لوگ مجمع میں بیٹھے سب کے مسانے سب گھبرا رہے کیونکہ کسی طرح کی جلدی سے اپنی بات مکمل کرے تو ہماری باری بھی اور پیغمبر مسکرا مسکرا کے سن رہے اور جب بات ختم ہوئی تو اسی لیے جواب بعد میں دی پہلے مجمع سے کہا کیا تم نے آج کسی مرد کو بھی دیکھا ہے کہ اس نے اپنی بات کو اتنے اچھے انداز سے پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ گھبرا کیوں رہی یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ عورت پر جہاد نہیں جہاد المرأۃ اس لطف باہر ایک ایسی حدیث جس میں صرف چار لفظ چار میں سے تین لفظ ایسے اردو والے جانتے ہیں ایک لفظ مرأۃ آپ نہیں جانتے مرأۃ مرأۃ کے معنی ہے عورت جہاد المرأۃ عورت کا جہاد حسن ہر ایک کو پتا تبعل اردو دان نہیں جانتا حدیث کسا سننے اور پڑھنے والا جانتا ام فاطمہ تو ہوا ابو آ و بعلہا بعل اور تبعل ایک چیز جہاد المرأۃ حسن التبعل عورت کا جہاد ہے گھرداری کو حسین کرنا گھرداری کو اچھا کرنا عورت کا جہاد ہے اپنے گھر کو بہتر بنانا سادہ ترین آسان ترین مختصر ترین حدیث پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا اب آئیے پیغمبر کے اس ارشاد کو ہم اپنے انداز سے سمجھیں کیا کہا پیغمبر نے جہاد المرأۃ حسن التبعل 28 رجب عورتیں کیوں جا رہی ہر شخص کا سوال امام مظلوم پہلی شعبان زینب کبریٰ کی خلقت کا اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ دو سوالیہ نشان کا جواب یہ جملہ جہاد المرأۃ حسن التبعل عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو بہتر کر اپنے گھر سے مطلب شوہر کا گھر رکتا بھی یہ اس میں والدین کے گھر کی ذمہ داری اس حدیث میں نہیں آتی اس میں آئی شوہر کے گھر کی ذمہ داری یہ بھی ذہن میں رکھیے گا شوہر کے گھر کو صحیح کر وہ الفاظ نہیں رکھ اس حدیث کو آپ میرے انداز سے سنی ذرا سا خطابت کا انداز اے عورت کس نے کہہ دیا کہ تیرے پاس تیرا جہاد نہیں کس نے کہہ دیا تجھے غازی کا ثواب نہیں ملے کس نے بتا دیا کہ تو شہادت سے محروم کس نے بتا دیا کہ وہ تیر اور تلوار کھانے کے ثواب اور اجر سے اللہ نے تجھے محروم کیا یہ سارا ثواب تیرا جو ثواب مجاہد کا گھر سے نکلنے کا ہے وہ بھی دے رہا, جو ثواب مجاہد کا میدان جنگ میں ایک رات گزارنے کا ہے وہ ثواب بھی دے رہا, جو ثواب تیر اور تلوار کے زخم کھانے کا ہے وہ دے رہا, جو ثواب جہاد میں کامیاب ہونے کا ہے وہ دے رہا ہے, جو ثواب شہادت کا ہے وہ دے رہا ہے, لیکن ایک فرق کے ساتھ, ایک فرق کے ساتھ, اور وہ یہ کہ میدان الگ. اب کہتے ہیں جو بدر کا مجاہد تھا وہ سب خیبر میں نہیں, اور جو خیبر والے تھے وہ سب بدر میں نہیں, ثواب ان کو بھی ملا ثواب ان کو بھی ملا, ان کا میدان بدر ہے ان کا میدان خیبر, تو جہاد تجھے بھی, لیکن جس طرح اگر خیبر والا کہے کہ میں بدر سے محروم کر دیا گیا, یا بدر والا کہے میں خیبر سے محروم کر دیا گیا, تو بات غلط, وہی جہاد وہ یہاں کر رہے بدر میں, تم وہاں کر رہے خیبر, صرف جگہ بدل گئی. جیسے ہم اپنے گھر میں نماز پڑھے آپ اپنے گھر, دونوں کو نماز کا ثواب ملا, جگہ الگ ہو گئی, تو آئے عورت تجھے بھی جہاد اور پورے جہاد کا ثواب ہے. فرق صرف یہ کہ تیرا میدان جنگ الگ, یعنی مرد بدر میں جا رہے, احد میں جا رہے, خندق میں جا رہے, خیبر میں جا رہے اور کربلا میں جا رہے, اور تجھے یہی ثواب اپنے گھر کے اندر ملے گا. تیرا سب تیرے لیے بدر بھی ہے, احد بھی ہے, خندق بھی ہے, خیبر بھی ہے, کربلا میں کربلا بھی ہے, جو ثواب وہاں میدان میں نکل کے مل رہا وہی ثواب تجھے گھر کی چار دیواری میں مل رہا ہے. مگر مگر یہاں تک کا جملہ تو میں اکثر مجالس میں پڑھ چکا ہوں, یہاں نہیں آیا کبھی, 604 تقاریر میں سے کبھی نہیں آیا, اور یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مگر اب وہ جملے کہہ دوں جو میں نے کم پڑھے, لیکن وہ بھی اپنی جگہ, کم اس لیے پڑھے کہ باقی کہیں پڑھنے جائے تو اس کو سمجھانا بھی پڑتا. اب ہماری قوم کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے علم کے اعتبار, پہلے تو اشارے چل جاتے تھے بہت کہہ دیا لوگوں کی سمجھ میں آئے, اب سمجھانا بھی پڑتا, کتنا ٹائم کہاں ہوتا, سمجھائے بغیر ہی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ کوئی بات نہیں رہی آج کل تو سمجھ. مثلا اب یہ دو چھوٹی مثالیں جو گزشتہ ہفتے پیش آئے, اتوار کو میں نے یہاں درس دیا تھا 23 نومبر کو, اور آج میں 30 نومبر کو آپ اس ایک ہفتے دو چھوٹی مثالیں سن لیجیے اور اپنی قوم کا علمی معیار کا اندازہ کیجیے. پہلی مثال یہ تھی کہ اتوار کے بعد بدھ کے دن کراچی میں ایک جگہ میں درد دے رہا تھا, میں نے بدھ کہہ دیا, اس سے بھی ایک اشارہ بن گیا, یہ بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے, جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا. وہاں پر اس ایرانی بچے کا واقعہ آ گیا, ان کی فرمائش پر زبردست فرمائش آج تک چل رہی, جہاں جائیے وہ واقعہ سننا, اس کے اندر میں نے پورا واقعہ سنا تھا. واقعے کا جو سب سے اہم فکرا تھا وہ میں نے پورا نہیں سنا, یعنی جب سب سے زیادہ اس واقعے کے اندر جو بالکل اس کا کلائمیکس اور سب سے زیادہ مزہ آتا, وہ آخر میں جب شہزادے اور شہزادیوں کا یہ جملہ ہے کہ اجر کیا چاہیے, اور آخر میں بچہ کہتا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. اب پورا واقعہ میں نے پڑھا, آیتیں سمجھو, یہ پڑھا میں اس کے بعد ترجمہ میں نے نہیں کیا اور مجمع ٹھیک ہے سمجھ. بعد میں کچھ نوجوان آئے 18 سال 20 سال, تمہارا نا وہ آخری جملہ جو آپ نے کہا وہ کیا تھا, یہ لا کو ملایا اجر ہم نہیں سمجھے, ہمیں ذرا اس کا ترجمہ سمجھائیے, اس کا ترجمہ آپ نے کیوں نہیں کیا. جب ان کو سمجھایا تو پھڑک اٹھے, اس مجمع سے زیادہ ان کی خوشی, لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. اب ایسا ماحول ہے کہ اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے, یہ تو وہ آیت جو ہمارے حساب سے ضرورت ہی نہیں, بلکہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا تو مجمع ذرا ناراض ہو جائے, اور واقعی مجمع نے اس کو موقع نہیں دیا. جو لوگ سمجھ گئے تھے وہ تو خربا سنتے ہی وہاں نارا حیدری رکھ گئے, اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ علاقہ کیا, یہ واقعہ آپ نے بھی سنا تھا اسی طرح بیٹھے رہے, اور یہ واقعہ وہاں تھا تو دیکھیے اگر اس کا کہتے مل جائے کتنے کا نارا حیدری لگے اسی ایک جملے پر. تو لا اسألکم علیہ اجرا سمجھ میں نہیں آتا. شب جمعہ نہیں جمعے کے دن ایک جگہ میں معراج کا واقعہ پڑھ رہا تھا, اور اس معراج کے واقعے میں واقعہ وہ جملہ آیا جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد اس تقریر کے بعد دو جگہ میں نے اور معراج کی تقریر کی اور وضاحت کی. جو پہلی جگہ میں نے واقعہ پڑھا کہ رسول غیب دنیا دیکھی, آسمان پہلا, دوسرا شکا, ساتواں بیت المعمور, اور بیت المعمور وہ خانہ کعبہ ہے جو ساتویں آسمان پر, یہ تو نقل ہے, نقل ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ نقلی فرق ہے, نقل ہے, نقل سے مطلب نقلی نہیں, نقل ہے اس خانہ کعبہ کی, اور وہ بھی حضرت آدم کی وہ خواہش, حضرت آدم کی جو خواہش تھی نا کہ خدا بندہ میں نے کر کے اولاد کیا مجھ سے سب کچھ چھن گیا, ایک نبوت اور عصمت تو رہی, جنت چھن گئی, حضر اکبر چھن گیا, ہوا چھن گئی, سب کچھ سب مل گئے, ایک چیز نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ سر کے اعلیٰ سے پہلے آسمان کے خانہ کعبہ کا ثواب کرتا تھا سب مل گیا، حتیٰ خدا نے علی اکبر بھی بھجوا دی وہ خانہ کعبہ رہ گیا، اب وہ بھی مل جاتا ہے بناؤ خانہ کعبہ. اب اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ بیت المعمور جو اصلی کعبہ یہ تو فقط اس لیے بنایا گیا کہ آدم نے کہا سب تو نے دے دیا اس میں کیوں کمی رکھی، اور چونکہ پنجتن کے وسیلے سے کہا تھا اس میں بھی کمی نہیں ہوگی یہ بھی ملے گا. وہ اصلی خانہ کعبہ تک رسول پہنچے اور پھر اسی خانہ کعبہ سے کوثر و تفنیم و سلسبیل نکلتی. پیغمبر نے کوثر و تفنیم و سلسبیل کو بھی دیکھا. تقریر آگے بڑھ گئی، ہر چیز کی وضاحت نے آگے بڑھ کے ختم ہوئی. اس کے بعد ایک بچہ ہے، اتنا بچہ بھی نہیں کہ ہم اس کی بات ہنس کے کہیں کہ اس بچے نے پیاری بات کی. وہ 18 سال کہنے لگا مولانا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تفنیم اور سلسبیل کون سی عورتیں ہیں جو وہاں بیٹھی تھی اور پیغمبر نے ان کو کیوں دیکھا. وہ تو ذرا اعتراض کا اسٹائل تھا، یہ نامحرم کو تو دیکھنا حرام، تو کوثر و تفنیم و سلسبیل کو بھی پیغمبر نے دیکھا. میں نے صرف اتنا جملہ کہا اور آگے بڑھا. اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو 3 عورتوں کے نام ہوں، تو یہ کون سی عورتیں تھیں جو پہلے سے وہاں بیٹھی، اور اگر تھی بھی اور بیٹھی بھی ہے تو رسول کو آخر نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی. جو نہ اس کے بعد جمعہ کی رات کو بھی معراج کی تقریر ہوئی، کل ہفتے کو بھی یہ جگہ کہیں موجود. رک کر مجھے کہنا پڑا کوثر کسی عورت کا نام نہیں ہے، جنت کی نہر ہے. تفنیم و سلسبیل کسی نامحرم خاتون کا نام نہیں ہے، جنت کی وہ نہر ہے کہ جس کا پانی آپ بھی چکھیں گے. پیغمبر نے دیکھا کہ یہ بیت المعمور کے نیچے سے نکل رہے. دیکھیے قوم کی حالت، جب کوثر و تفنیم و سلسبیل پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی عورتیں کیسے وہاں پہنچے، اور پیغمبر اسلام نے آخر ان کو کیوں دیکھا. کیوں واقعے کے شروع میں بھی ایک جملہ کہ جب رسول معراج کے سفر پہ چلے تھے تو اس وقت ایک عورت پیغمبر کے راستے میں آئی. پھر میں نے اس کا تذکرہ کیا، وہ دنیا جو 16 سنگھار کر کے کسی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی، پیغمبر نے نگاہ ہٹا لی. اگر پیغمبر دیکھ لیتے تو ان کی ساری امت دنیا پرست بن جاتی. شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ بھی کوئی ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو کوئی دنیا ونیا نکلیں، لیکن اتنا مجھے تعجب ہوا کہ اب یہ بتانا پڑے کہ کوثر و تفنیم و سلسبیل عورتوں کے نام نہیں ہے بلکہ جنت کی تین نہریں. ان حالات میں جہاں وضاحت کا موقع نہ ہو میں چھوڑ دیتا ہوں بات، لیکن یہاں بات کی وضاحت ہو سکتی. اور وہ کیا کہ اے اور تیرا جہاد بدر احد خندق خیبر کربلا سب تیرا گھر. اور اس جملے کا مطلب کیا ہو؟ اس جملے کے دونوں مطلب ہو، ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے سب کچھ تجھے گھر کی چار دیواری میں مل جائے، بلکہ ایک اعتبار سے تو مردوں سے بہتر ہو. مرد کو بدر کا ثواب لینے وہاں جانا، تجھے گھر کے اندر بدر کا ثواب مل رہا. مرد کو عورت کا ثواب لینے وہاں جانا، تجھے پیسے بٹھائے عورت کا ثواب مل رہا. عورتوں کی شکایت کہ ہمیں محروم کیا گیا اور ہم نے کہا کہ نہیں. اب یہ لفظ بڑے گھونڈے ہوتے ہیں اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا. ایک ہوم ڈیلیوری سروس ہوتی کہ آپ کو کہیں نہیں جانا، خود گھر بیٹھے ہر چیز آ رہی. اور ایک یہ کہ زحمت اٹھا کے جانا، آپ کو پتا ہم کو فریج خریدنے جانا، مارکیٹ جائیں، پک اپ سوزوکی لے کے جائیں، وہاں سے اٹھا کے جائیں، اور ایک کمپنی کی سہولت سے ہوم ڈیلیوری آپ گھر بیٹھے رہیے، وہ خود ہی پہنچا دیں. یہ زیادہ بہتر مانا جاتا. تو اے عورت، تیرا بدر، تیرا اور، تیرا خندق، تیرا خیبر نہ صرف یہ کہ تجھے ملا بلکہ مردوں سے زیادہ آسانی سے ملا، گھر بیٹھے یہ ثواب مل رہا. لیکن دوسرا بھی تو اس کا پہلو، اور وہ یہ کہ جب رسول نے اتنی سی بات کہی تو یہ پیغام بھی دے دیا کہ گویا تجھے وہ احتیاط بھی کرنا، جب تیرا عہد، تیرا قدر، تیرا خندق، تیرا خیبر کا جہاد گھر میں، تو وہ احتیاط بھی کرنا ہے جو وہاں. بلکہ مردوں کو ایک چانس ملا تھا جو انہوں نے ضائع کر دی، ان کی غلطی دیکھ کے تو سمجھ جا. کیا مطلب؟ عہد تیرا میدان عہد کا ثواب تیرا تھا، مگر مردوں جیسی غلطی نہ کرنا کہ عادت دولت دنیا نظر آئے، مال غنیمت نظر آئے، اس کے لالچ میں اپنا میدان چھوڑ کے گئے. اور اتنی زبردست شکست کو میں نہیں کہوں، اتنا زبردست مسلمانوں کا نقصان ہوا کہ پیغمبر کی ساری زندگی میں کسی لڑائی میں اتنا نقصان نہیں ہوا. 79 غزوؤں کا مکمل بیا کے نقصان ایک طرف، اور ایک جنگی عہد کا نقصان ایک طرف. فقط کیوں؟ اس لیے کہ مرد اپنے عہد کے میدان میں دنیا کی لالچ میں آ گئے تھے. اے عورت، تیرا میدان عہد تیرا گھر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی لالچ کی دنیا پیدا ہو جائے. زیور چاہیے، کپڑا چاہیے، یہ سہولت چاہیے، شوہر کما کے لائے، کما کے نہیں لائے تو عورت گھر چھوڑ کے نکل جائے. لیکن یہ بھی ایک منزل ہو رہا ہے نا کہ کمائی سے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، عورت گھر چھوڑ کے نکل گئی. کیسے نکل گئی؟ بچے جس طرح بھی پڑھتے رہے، مجھے بھی نوکری کرنا، مجھے یہ نہیں کر رہی حرام، مجھے بھی کاروبار کرنا، میں حرام کی بات نہیں کر. لیکن کیا یہ وہی عہد جیسی غلطی نہیں؟ یہ پیغمبر نے کہا تم لوگ یہاں بیٹھے رہو، اور اس طرح سے تم 50 تیر انداز بیٹھو کہ اب ہار جائیں تب بھی تمہیں نہیں ہٹنا، جیت جائیں تب بھی تمہیں نہیں ہٹنا. فقط مال غنیمت کیا مطلب؟ دولت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑ دی میدان، اس جگہ کی حفاظت واجب تھی بنا. اگر آج عورت یہی کر کہ جس کی حفاظت واجب ہے، جو اس کے ذمے کیے گئے ہیں، جن کا خیال اسے رکھنا، انہیں چھوڑ کے دولت دنیا کے لالچ میں آ جائے، یا اگر اپنی جگہ نہ بھی چھوڑ لیکن اپنے شوہر کو ایسا بنا دے کہ گھر میں سارا مال حرام ہے. دیکھیے بہت کہاں سے کہاں جملہ پہنچ رہا. خندق کی غلطی تو نہ کر، یہ تو جملہ ایسا پوری مجلس میں پڑھ سکتا ہوں. بہت کی غلطی آج عورت کر رہی، پیغمبر کا جملہ جہاد المارا اس میں تباہ، تیرا جہاد تیرا سر. اور اس گھر میں اور کی ایسی غلطی نہ ہو کہ دولت دنیا کے لالچ میں جن پہ تجھے مقرر کیا گیا، مرد کو دروں میں رکھا گیا تھا، عورت کو ان بچوں میں رکھا گیا مثلا. اب آئیے دوسرا جملہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک مجلس بنے گا کبھی آئندہ جا کر، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ اتحاد ہو رہی. نہیں، آپ حضرات کو میں مختصر بتاتا ہوں، اسی کی تفصیل سب سمجھے گا. خندق جیسی نہ غلطی کرو، اے عورت تیرا سر تیرے لیے خندق، خندق جیسی غلطی نہ کرنا. کیا خندق کی غلطی کیا؟ پورا کچرا ہے کہ وہ جو پیغمبر نے کہا عورت کا جہاد اس کا سر. ہر جہاد کی غلطی دیکھیے کہ ہر جہاد میں مجاہدین نے کہا غلطی کی، یا غلطی نہ دیکھیے ہر جہاد کا ایک پیغام نکالی، اور وہ گھر کے اندر دیکھیے کہ عورت کہیں وہی غلطی تو نہیں کر رہی. خندق، خندق کے اندر بہت تفصیل آ سکتی ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ خندق کو بچا لینے والا کل ایمان کی منزل پہ پہنچ جاتا. یعنی اگر عورت باقاعدہ اپنے گھر کو میدان خندق سمجھ، اپنے گھر والوں کے دین کو بچا لے، تو اسے کل ایمان حاصل ہو رہا. مولا سے ملا نہیں رہا بلکہ مولا کی جھلک ان کے ماننے والوں. اب ایک ایک چیز ضربت والی، اس کے حوالے سے عورت کی ذمہ داری. لیکن اتنی لمبی تقریب اشرح محرم کی 10 مجالس میں چلے گی، 40-15 منٹ کا وعدہ تھا میرا، چلے 30 ہو گئے ہوں گے. اس کے اندر تو تفصیل کی ضرورت ہے. ایک اشارہ خان، ایک اشارہ وہ یہ ہے کہ خندق میں غلطی ہو گئی. خندق کس کا نام؟ پہلے یہ سمجھ لیں، خندق نام ہے کہ جب بہت یہ اہم جملہ کہہ رہا ہوں. ویسے تو ہر خطیب اور ہر ذاکر اور جیسا طالب علم اپنے ہر جملے کو اہم سمجھتا، لیکن ایک اعتبار سے میں ایک اندازہ کرتا ہوں یہ بہت اہم جملہ. خندق کس کا نام؟ خندق اس چیز کا نام کہ جب کفر اور شرک اور گمراہی کی طاقتوں کا دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ ہم اس پوزیشن پہ نہ ہوں کہ میدان میں نکل کے ان کا مقابلہ کریں. ہو سکتا کبھی، جیسے آج کل ہمارا گھر خندق، آج کل ہر آدمی کہتا ہے مولانا اتنی گمراہی پھیل گئی، ہر طرف گمراہی، ہم اکیلے کیا کریں؟ اس کا جواب خندق. خندق کس چیز کا نام؟ کہ جب بہکانے والی اور گمراہ کرنے والی طاقتیں اتنی بڑھ جائیں، سب متحد ہو جائیں. خندق میں متحدہ محاذ بنا تھا عرب کے کافروں، تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا؟ اپنے شہر میں بیٹھو، میدان میں نہ نکلو، اور شہر کی حفاظت کرو خندق کھول کر. خندق کا مطلب کہ اپنے اور کافروں کے بیچ میں پھر ایک خلا پیدا کر دو، ایک خلیج پیدا کر دو، دیکھ رہے ہو ان کا دباؤ زیادہ، لیکن کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے گھر کے چاروں طرف ایک خندق کھول کے اپنے گھر سے ان کو دور کر دیں. یہ ہے خندق. اور آج کل مومنین کہتے مولانا ایسا ہی ماحول، دفتر جائیں تو وہاں گم رہی، کاروبار پہ جائیں تو وہاں گم رہی، بچہ اسکول میں جائے تو وہاں گم رہی، رشتے دار کے گھر میں جائیں تو وہاں گم رہی، شادی میں جائیں تو وہاں گم رہی، باہر جمع مجلسوں میں جائیں تو وہاں گم رہی، جہاں نکلے گم فتنت کب نیل لبو. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، اگر مجھے معلوم کہ یہ لا تعلقم علیہ اجرن والا جملہ نہیں، میں آپ میں سے بھی کچھ پوچھیں گے اس کا کیا ترجمہ، لیکن موقع نہیں ہے ورنہ بات کہیں اور ہو. تو کیا کھلا تھا؟ کم از کم اپنے شہر کو بچا. اگر متحدہ محاذ ظلم اور کفر کا اتنا بڑا ہو جائے جیسے میدان خندق، اپنے گھر کو بچا. یعنی زیادہ سے زیادہ گوشہ نشین، اور اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو، وہاں پہ جو گھر والے ان کو دے، ارے خندق، یہ خندق. یعنی اسلام میں روحبانیت نہیں ہے کہ کٹ جاؤ، اسلام میں خندق دے. خندق اور روحبانیت کے فرق کو ذہن میں رکھیے گا. روحبانیت نہیں کہ ہم کہیں ماحول اتنا خراب ہے کہ ہم جنگل میں جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو لے کے، وہ خراب، مگر ایک ڈسٹینس پیدا کر، چاہے رشتے داروں سے، چاہے دوستوں سے، چاہے کاروباریوں سے، چاہے اسکول اور کالج کے ساتھیوں سے، جاؤ ضرور ایک ڈسٹینس. خندق کیا؟ خندق ہوتی کہ سب نظر آ رہے، بیچ میں بات چیت بھی چل رہی، خطوط کا تبادلہ بھی ہو رہا، پیغمبر کے جاسوس وہاں جا رہے، یہ سب تھا. یعنی فاصلہ بھی ہے ان کے ساتھ بھی، آمنے سامنے بھی ہے اور ایک ڈسٹینس بھی. روحبانیت جو ہے کہ تم نے اپنا چہرہ چھپا لیا، نہ تم ان کو دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھے، یہ نہیں رہو اس دنیا میں فاصلہ رکھو، چاہے تمہیں اپنے رشتے داروں سے فاصلہ رکھنا پڑے. یہ یاد رکھیے، یہ خندق کی لڑائی نہ دیکھیے، خندق کتنا لمبا جا رہا، آپ نے اس انداز کا خندق تو سنا، اس انداز کا خندق بھی سنی. یہ خندق کے اندر جو مدینے کے اندر جو مہاجرین ان سب کے رشتے دار خندق سے باہر کھڑے، ان سب کے دوست خندق سے باہر کھڑے، ان کے پرانے کاروباری ساتھی جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ سب وہاں کھڑے، ایک ڈسٹینس کر دیے، یہ رشتے دار ہو دوست ہو کاروباری پارٹنر ہو جو، اگر اتنا ظلم تو گمرہی بھر جائے اور وہ اس سائڈ پر ہو تو ان کے سامنے رہو، موقع ملے تو بات چیت بھی کرو، بات چیت بھی ہو، فاصلہ فاصلہ یہ ہونا چاہیے، صرف غلطی ہو، پتا نہیں غلطی ہو گئی کہ جان بوجھ کے کسی نے کی، وہ یہ کہ ایک جگہ سے خندق ذرا چھوٹی رہ گئی، چھوٹی رہ گئی کہ چھوٹی کی گئی، کہ عمر ابن عبدالود کو خندق پار کرنے کا موقع، دیکھیے آپ نے یہ والی خندق کتنی سفر سنی، مگر اس کا پیغام اس کا نتیجہ کہا کہ ہے، اور تیرا جہاد گھر کی چار دیواری، تیرے لیے میدان خندق ہے، ایک ڈسٹینس رکھے ان رشتے داروں سے، ان جاننے والوں سے، ان محلے والوں سے اور خاندان کے نفرات سے اور باقی باہر کی دنیا سے جو تجھے گمراہ کر سکتے، اور خبردار کہیں پر یہ خندق چھوٹی نہ ہونے پائے، کوئی عمر ابن عبدالود آج کی سلام لگا کے تیرے گھر میں آ سکتا، چاہے وہ ڈسینٹینا کی صورت میں ہو، چاہے وہ کیبل ٹی وی کی صورت میں ہو، چاہے وہ تیرے سگے بھائی اور تیری سگی بہن کی صورت میں ہو، خندق ہر طرف برابر فاصلہ رکھنا، کہیں بھی اگر کسی بھی گمراہ کرنے والے بچاتے ہیں، گمراہ کرنے والے اور حجاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، ایک سے ذرا فاصلہ کم کر دیا کسی محبت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، وہ عمر ابن عبدالود بن کے تیرے گھر میں آ سکتا، دیکھیے غور کیجیے گا ان باتوں پر، یہ پوری پوری مجالس بلکہ شاید پورا پورا اثر ہے جو آپ کو دیا جا رہا، غور سے ہیں، مجھے تو 15 منٹ بات کرنا ہے، اب یہ مکمل ہو جائے، یہ جملہ خندق سمجھ گیا، کہیں بھی خندق چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک طرف سے بھی نہ کوئی بھی عمر ابن عبدالود آج بھی چھلانگ لگا کے آ سکتا، اور تیرا گھر تیری کربلا، اجرے کربلا، سراب کربلا، اب ایک ایک جنگ کو خیبر بھی مجھے بیان کرنا تھا، لیکن چھوڑ، جب کبھی مجلس میں لوگ کہیں گے مولانا کبھی آپ خیبر بھی پڑھیے تو ایسی خیبر پڑھوں گا، یہ پھر خود ہی کہیں گے نہیں سننا ان سے، اچھا اب آ جائیے کربلا، تیرا گھر تیرے لیے کربلا، اب کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جہاں مرد نہ رہے اسلام کو بچانے کے، وہاں پہ اب زینب کو آگے بڑھ کے بھاگ دوڑ کا مارنا، وہاں پہ اب سکینہ کو آگے بڑھ کے جہاد کرنا، مرد نہ رہے، اب یہ جملے کے دو مفہوم، ایک کربلا ہے اور ایک کربلا نہیں، مگر پیغام دونوں کا مرد نہ رہے، کیوں جہاد کرتے کرتے مار دیے گا، ختم، اب بھی عورت مرد نہ رہے، یعنی مرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنا، ایک آج کا واقعہ بلکہ جو مشہور ہے ہمارا شب عاشور سے کچھ پہلے بہت سے لوگ چلے گئے، دونوں اس کے اندر آ گئے، کربلا سے رخصت ہو جانے والے بعض لوگوں کو شب عاشور کی مثال پہ اعتراض ہوگا، چھوڑ دی، اس سے پہلے کربلا میں جب وہ منزل آئی کہ جنگ یقینی تھی تو بہت سے لوگ جو حالات دیکھ کے اور لالچ میں آ گئے تھے سب چھڑ گئے، بہرحال مکے سے کربلا پہنچ کر عاشور کے دن تک مجمع گیا، تو دو قسم کے لوگ تھے کربلا، ایک وہ مجاہدین با وفا تھے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اور ایسا سلام کہ ابھی و امی، اور ایک وہ تھے کہ جو جب تک یہ لالچ تھی کہ اقتدار ملے گا کوفے کا تو ساتھ سے چلے، دونوں کربلا کے یہ دونوں پہ ایک ہی پیغام، مرد نہ رہے، یا تو سختیاں دیکھ کر اور جہاد کو دیکھ کے بھاگ جائے، اور یا مرد اس لیے نہ رہے کہ ان کی لاشیں گر گئی، ان کے گلے کٹ گئے، وہ اپنا فریضہ ادا کر چکے، دونوں صورتوں میں عورت کو آگے بڑھ کے اسلام کو سنبھالنا، یہ پیغام ہے کربلا کا، کہ اگر مرد اپنا فریضہ ادا کر دے اور اس کے بعد بھی ابھی مشن مکمل نہیں ہوا، بس یہ جملہ کافی ہے بجائے شہادت کے جملے، مرد اپنا مشن مکمل کر، جو مردوں کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا، اس کے بعد بھی ابھی تیار پورا نہیں ہوا، آگے بڑھ کے تمہیں یہ سنبھالنا، مردوں نے اپنا مشن پورا کر دیا، چاہے وہ اسی اعتبار سے کہ نان و نقصے کا انتظام کر رہے ہیں، باقی ضروریات نہیں رہے، پھر بھی ابھی مشن پورا نہیں ہوا، تجھے آگے بڑھ کے سنبھالنا، تو آئے عورت، دیکھیں پیغمبر کی اتنی سی حدیث جہاد اور مرا حسن تباؤل کلام معصوم، کتنی تاریخ اس کے اندر چھپی ہوئی، تو تیرا گھر تیرے لیے عہد، ثواب بہت کا ملے گا، غلطی بھی وہ نہ کرنا جو عہد میں، خندق ثواب خندق کا ملے گا، وہ غلطی بھی نہ کرنا جو خندق میں، تیرا گھر تیرے لیے کربلا، کربلا کا پیغام سمجھ لینا، جب مرد اپنی ذمہ داری ادا کر لے اور اس کے آگے ان کے پاس ممکن نہیں، اس کے آگے ممکن نہیں، اسرار الشہادہ بلکہ کئی مفاصل کا جملہ، جب حسین نے کہا تھا کہ اے میرے اصحاب مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے، آخر میں حال میں نہ پھروں تو لاشیں تڑپے، آقا موت نے مجبور کر دیا 70 زندگیاں ملے تو دوبارہ آپ نے قربان. تو جب وہ مندر آ جائے کہ مرد مجبور ہو گیا اپنی ذمہ داری ادا کر کے اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا, عورت کو آگے بڑھ کر اسلام کو سنبھالنا ہے. یہ ایک جملہ چنانچہ 28 رجب کی عورتیں بھی اس لیے گئیں, اور پہلی شعبان کی وہ معصومہ نہ صحیح لیکن صاحبہ قسمت صغرا زینب صغرا بھی دنیا میں یہی پیغام دینے آئی تھی کہ دیکھو اوہد کی غلطی تم نہ کرنا, اپنے گھر کو خندق بنا لو. آج کے دور جب بھی کوئی یہ جملہ کہے مولانا 21ویں صدی ہے بہت مشکل, بس سمجھ جاؤ یہ خندق اور گھر والا سمجھ لو. جہاں تک مردوں کی طاقت ہے وہ جواب دے جائے. اب ساری ذمہ داری تمہاری شروع ہو رہی ہے. اس کے حوالے مجھے ایک ذاکرہ کی بحث بھی پڑھنا تھا لیکن آج وقت بہت گزر گیا ہے. انشاءاللہ مسائل کے وقت میں کمی نہیں کروں, چاہے اپنے آپ سے زیادہ بوجھ لے وہ وہی 45 منٹ رہیں گے. یہ صرف اصول بن گیا, چنانچہ 12:30 صحیح 12:30, چاہے اس کے بعد والے جو میرے پروگرام ہیں وہ تھوڑے متاثر ہو جائیں. تو یہاں تک جو بات ہوئی اب اس سے آگے بڑھ گئی, اور وہی کہ بہت میں غلطی تھی. اور دیکھیے وہی غلطی تھی جو آج عورت کر رہی, دولت دنیا کی لالچ اپنی جگہ چھوڑ رہی. خندق میں غلطی تھی, اتنا ڈسٹینس ہر طرف نہیں رکھا گیا جتنا کفر کو باہر رکھنے کے لیے ضروری. اور کربلا کے اندر غلطی نہیں, کربلا کے اندر ایک پیغام, 28 رجب کی عورتیں مدینے سے نکلی کربلا کے لیے. زینب کبرا دنیا میں بھیجی ہی کربلا کے لیے گئی, مگر یہ نہیں تھا کہ ہر جگہ کربلا میں عورتوں کو آنے کی اجازت دی جائے. نہیں, بعض عورتیں جوش میں چوب یا خیمہ ہاتھ میں لے کے نکلی, امام ان کو الٹا پھرا کے لے آئے کہ نہیں گھر میں جا کے بیٹھے. ابھی گھر میں بیٹھا ہے, چند گھنٹوں کے بعد انہیں عورتوں کو گھر سے نکالا جا رہا اور وہ قیادت کر رہی. اب کربلا کے لیے بھی ایک پیغام, ذمہ داری ہے, اسی ذمہ داری کے لیے ان کو لایا جائے. لیکن ذمہ داری کتنے بجے شروع ہوگی یا کس مرحلے پہ شروع ہوگی یہ بھی پتا ہونا چاہیے. یہ کربلا آئی کہ ہم کربلا کے لیے آئے تھے, چنانچہ صبح عاشور جنگ ہوتے ہی میدان میں نکل آتی. اہل بیت کی خواتین تو نہیں نکلی, دوسری نکلی, لیکن یہ کیوں نہ نکلی؟ اس لیے کہ کربلا کی ذمہ داری کو پتا, یہ بھی پتا ہے کہ ہر ذمہ داری کو وقت ہوگا. اور یہ کون بتائے کہ کون سی ذمہ داری کا کیا وقت ہے؟ یہ بتاتی ہے توفیق المسار, یہ بتاتی ہے صرف یہ دو تین ہفتوں سے ذرا صرف کی فضیلت بھی دو جملوں میں آ جاتی. یہ کیسے ذمہ داری معلوم, یہ ذمہ داری کس وقت شروع ہوگی؟ کربلا میں آتے ہی, کربلا کا جہاد شروع ہوتے ہی, حتیٰ جب حسین نے حلم ناصر جنسرونا کہا تھا اس وقت بھی اقاسم باہر میں. عقل کہتی ہے وہ تو بہترین وقت ذمہ داری شروع ہونے, حسین اکیلے رہ گئے, ناصر مانگ رہے, نہیں پتا ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا, اس کے بعد آئے. یہ فرق, یہ وقت کس کس کا بھی آیا ہے, کس کا بعد میں آئے گا, یہ کیا, یہ ہے کہ یہ ہے مرجع کا فتویٰ, یہ ہے تقلید, یہ ہے کام شریعہ, یہ ہے پھر جو بھی اسکو آپ کہیں. کوئی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی پہلے یہ نہ جانتا. جیسے رمضان میں روزے ہر ایک کو معلوم ہے کہ واجب, مگر یہ روزے کب شروع ہو؟ شعبان میں, رجب میں, ربیع الاول میں, یا کہہ لے بڑا تیر مارے اور کہیں کہ آج کل کا رمضان تو دسمبر میں آ رہے, کو رمضان ہم تو مارچ میں رکھیں گے, نہیں مئی میں رکھیں گے, جون میں رکھیں گے روزے. جسے بعض لوگ واقع کربلا میں بھی عاشورے نہیں مناتے ہیں اسلامی تاریخ, کہتے جون اور جولائی میں یا مئی میں عاشورہ منائیں. یہ کوئی عاشورہ ہوا کہ آپ سردی سے کانپ رہے, سارا دن آپ کو پیاس نہیں لگ رہی اور آپ کہیں کہ عاشورہ؟ احساس بھی نہیں ہوگا آپ کو مئی اور جون, چاہے وہ ربیع الاول کی تاریخ ہو یا رجب ہو یا رمضان, یہ وہ ماحول تو بنے عاشورے والا. پاکستان میں کئی جگہوں عاشورہ مئی جون کے اعتبار سے منایا جاتا, تو کیا وہ اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے؟ اس لیے کہ عاشورے شرم کوئی واجب نہیں ہے کہ اس تاریخ کو منا, لیکن جہاں واجب تو وہاں خالی ذمہ داری پتا ہونا کہ روزے رکھنا ہے کافی نہیں, مرحلہ کیا, خالی یہ پتا ہونا کہ نماز واجب ہے لیکن مغرب کی نماز ابھی درخواستیں نہیں چلے, کوئی ثواب نہیں ملے گا گنا, کیونکہ اگر نیت یہ ہو گئی کہ نماز مغرب 12 بجے پڑھتا ہوں, یہ بدعت, یہ تشریح, یہ آپ نے بتا, یہ اس کی اہمیت. اسی ساری گفتگو کے بعد آخر میں کام یہاں پہ ٹوٹ گئی. مگر آج جب عورت کے جہاد کو سمجھا رہا تھا تو پہلی چیز یہ آئی تھی کہ عورت کے لیے میدان عہد, اور میدان عہد کی غلطی تھی دولت اور مال غنیمت کے لیے لالچ, اور کون سی لالچ, اور اس کے حوالے سے بھی ایک بہترین پیغام. مولا کا ایک واقعہ ہے, گھوڑے کی لگام کو چرا کے لے گیا, مولا نے خریدی اور کہا میں اس آدمی کو اتنے ہی پیسے بطور انعام دینا چاہتا ہوں. خدا کرے کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ کون سوا پایا, کیا کاراگر میں بھی یہ بتانا پڑے گا لگان چوری کر کے. مولا نے اس کو اتنے ہی کی لگان خریدی جتنے پیسے اس کو انعام میں دینے والے. کہا کہ اللہ نے آج اس کے مقدر میں لکھا حلال سے بھی مل سکتا تھا, حرام سے بھی جلد بازی کر دی. میدان احد میں یہی جو مارے غنیمت لوٹنے کے لیے لوگ دوڑ کے گئے, نہ بھی لوٹتے تب بھی مارے غنیمت ایک جگہ جمع ہوتا اور سارے مجاہدین کو برابر سے ملتا. ملنے والا خود چل کے مارے غنیمت ان کے گھر آنے والا, جلد بازی کر کے اسی کو غلط طریقے سے لینے گئے وہ بھی نکل گئے اور اتنا نقصان الگ ہو. بس مال صحیح طریقے سے لیا جائے اور اس کے لیے آج چند مسائل کو بنا. یہ سوالات تھے, موضوع نہیں تھا, سوالات تھے. چند سوالات گزشتہ تقاریر میں الگ الگ کر کے تھے تو سب کو میں انتظار کرتا رہا آخر آپ سب جمع ہو. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو لیکن اب ہمارے صرف تین درس باقی. اس کے بعد تو انشاءاللہ کراچی سے روانگی ہے 7 دسمبر, 14 دسمبر اور 21 دسمبر. 21 دسمبر کی رات کو میری پرواز ہے انشاءاللہ ابھی تک کے پروگرام. تو اب مشکل لگ رہا تھا تو جتنے آگے ان کو جمع کر کے ایک مرتبہ آپ کے سامنے چل مکا ہے. لیکن اس سے پہلے درس نمبر 594 اور درس نمبر 595 اس سے متعلق دو سوال کسی نے پوچھے. اچھا 594 جنہوں نے حوالہ دیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ جی ابھی ٹھہر جائیے آخر میں ملا تو اس کا جواب دوں گا, اس کا جواب لمبا. 595 کا جواب دو تم لوگ ہے اس لیے وہ سن لیجیے, اس کے بعد جو آج کا موضوع مسئلہ جو آیا تھا 595 صرف 10 درس پہلے کے دوران بولو. اس وقت بحث یہ چل رہی تھی کہ اگر پیش نماز اور اس کے پیچھے والی نمازی ان دونوں میں وضو کا اختلاف, نمازی کی نگاہ میں جو وضو پیش نماز نے کیا ہے وہ باطل, اس کی نگاہ کا مطلب اس کے مشتحد کے فتوے, اپنا تو اندازہ نہیں چلے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اچھا یہ مسئلہ تھا. اور پھر یہی حج کی نیابت کا مسئلہ آیا, مسائل نیابت و مسائل امام جماعت. اس میں پھر مثال دے دی گئی کہ مثلا نمازی کیسے سمجھے گا کہ پیش نماز کا وضو باطل. تو مثال یہ آئی تھی کہ مثلا بعض اس میں تو سب کا اتفاق کہ دوران وضو مسا نئے پانی سے نہیں کرنا ہے بلکہ وضو ہی کے پانی سے کرنا ہے. جب مسا کا وقت آتا ہے اس وقت تک آپ کو جتنا پانی نل سے لینا ہے آپ لے چکے ہو, چہرہ دھو لیا, ہاتھ دھو لیا, الٹا ہاتھ دھو لیا, اب نیا پانی نہیں لینا. لیکن مسئلہ یہ اس کے بعد نہیں, صرف دوہرا مسا نئے پانی سے نہیں کرنا. جب مسا کا وقت آیا اس وقت تک جو پانی وضو میں استعمال ہوا جو آپ کے جسم پر اسی سے مسا کرنا, بلکہ اس کے لیے لفظ بھی عربی کا ہے لیکن آسان عربی. عربی میں پانی کو ماں کہتے ہیں, ماں. سعودی عرب میں ماں نہ کہیے, آپ کرتے مر گئے سرانے دھرا رہا پانی. فارسی محاورہ ہے کہ ایک صاحب کو فارسی بولنے کا بڑا شوق, بیمار تھے مر رہے تھے پانی چاہیے, گھر والوں سے کہا آم لاؤ آم لاؤ آم لاؤ, گھر والے فارسی کہہ کر پانی سرانے رکھا ہوا, پانی کہتے تو مل جاتا. وہ آپ کہتے رکھو, یہ محاورہ کب تک, جب دنیا میں فارسی کی بڑی ویلو, جیسے آج کل انگریزی واٹر واٹر کہتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں واٹر کسے کہتے. تو سعودی عرب نے ماں نہیں کہتے, ماں مویا کہتے, مویا بالکل ایک نیا لفظ جو عربی سے تعلق ہے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض توقع کرتے ہیں کہ علماء کس عرب علاقے میں جائیں تو وہاں کی عربی جانتے ہیں. ارے بھائی ہم عربی جانیں گے تو اپنی عربی ماحول مویا تو ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, دیکھا ان کو پتا ہوگا محاورتن گیا ہو. تو عربی میں ماں کہتے ہیں پانی. تو اب اس مسئلے کا نام سنیے, مائے جدید. مسئلے کا نام ہے مائے جدید. کیا اب آپ کی سمجھ میں آ گیا, جدید اردو میں بھی نئے ہو گئے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کی ہیڈنگ پڑتی ہے مائے جدید. مائے جدید کا مسئلہ, اچھا سر یہ تو میں بہت لمبا بتانے جا رہا ہوں مسئلہ. خلاصہ یہ تھا کہ اب اس کے بعد اختلاف ہوا, یہ تو سب نے مانا کہ نیا پانی نہیں چلے, چنانچہ اگر آپ نے الٹا ہاتھ دھویا پھر نل سے پانی لے کے مسا کیا سب کچھ گیا, وضو بھی مسا بھی عبادت بھی نماز بھی حج. لیکن نیا پانی کسے کہتے ہیں؟ اس میں یہ تو اتفاقی بات ہے کہ نل سے لے لینا نیا پانی. پھر اختلاف ہوا, آغاز کوئی نے کہا کہ مسا ہوتا ہے الٹے ہاتھ ہونے کے بعد, تو تو الٹا ہاتھ دھونے کے بعد جو پانی آپ کے ہتھیلیوں پر ہے بس یہ ہے مسئلے والا پانی. حتیٰ اگر آپ الٹا ہاتھ دھونے کے بعد پیچھے چلے گا چہرے پہ ہاتھ دیا تو چہرے کا پانی جو ہے تو وضو کا, لیکن اب یہ نیا پانی کہہ رہا ہے مسا کے لیے. خالی وضو کا پانی بھی کافی نہیں, بلکہ جو مسا سے پہلے والا اسٹیج جو لاسٹ اسٹیج تھا یعنی الٹا ہاتھ, اس الٹے ہاتھ کو دھونے سے جو پانی لگے بس یہ مسا میں کام آئے. حتیٰ وضو والا بھی پرانا پانی کام نہیں آئے. چنانچہ اگر کسی نے الٹا ہاتھ دھونے کے بعد سیدھے ہاتھ پر ہاتھ پھیر لیا تو اب اس پر نیا پانی آئے, پیر کا مسا کریں گے نہیں. کسی نے الٹا ہاتھ دھونے کے بعد مسا کرنے تک چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا, چہرے والا وضو کا پانی ہے لیکن پرانا, یہ نیا پانی ہو گیا نا, سر کا مسا صحیح نہ پھیلے. آغاز کوئی کے نزدیک وضو باطل اور اس سے پڑی جانے والی ساری عبادت کے بھی باطل. امام خمینی کے نزدیک اور آغاز الفائزانی کے نزدیک یہ نیا پانی نہیں, کہتے سیدھے ہاتھ کے بعد چہرے پر بھی ہاتھ پھیر لیں تو چہرے کا پانی بھی وضو ہی والا پانی, اور اگر سیدھے ہاتھ سے پھیر لیں تو یہ پانی بھی وضو ہی کا پانی. چنانچہ اگر ایسی غلطی کر لی تو یہ غلطی نہیں. تو یہ چیزیں درس نمبر 595 میں آ گئی, لیکن کیونکہ آج کچھ نئے لوگ بھی ہر درس میں ہوتے اس لیے ایک دفعہ مسئلے کی تکرار. البتہ امام خمینی اور باقی جو آخر گلپائے ہیں وہ بھی کہتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ چہرے پہ ہاتھ نہ پھیرے, کیونکہ بعض مراجع نے منع کیا احتیاط کر, لیکن بہرحال غلط ہے. اور اگر کوئی کیا تو کوئی احتیاط کر دیا ہے, الٹے ہاتھ کے پاس دونوں ہاتھوں کو ملنے سے بچانا, تو نہ چہرہ نہ سیدھا. اور اگر ایسا نہیں کیا اور چہرے کا پانی لے لیا تو دوبارہ وضو کریں. سوال یہ پوچھا تھا کسی نے 10595 میں یہ مسئلہ آیا, آگر سیستانی کیا کہتے ہیں, خون کا یہ سوال. ایک اب تو ایک لفظ میں جواب, آگر سیستانی اس مسئلے میں آ گیا کوئی کیس بات, یعنی وہ فرماتے ہیں کہ واپس الٹے ہاتھ کو دھونے کے بعد اگر چہرے پہ ہاتھ گیا یا سیدھے ہاتھ تو یہ نیا پانی ہو گیا, اس سے مسا جائز نہیں. لیکن جب میں نے آگر ہوئی کا مسئلہ بتایا تو کہا کہ آگر ہوئی کہتے ہیں کہ نیا پانی لے گا تو آپ کا وضو غلط. آگر سیستانی کے مسئلے میں صرف اتنا کہا کہ فرماتے ہیں یہ پانی جو لیں گے یہ نیا, لیکن ابھی وضو آپ بچا سکتے ہیں. یہ بات آ گئی تھی, دوہرا رہا ہوں, خود بتا خود اقرار کرتا ہوں کہ یہ تکرار. وہ یہ کہ آگر سیستانی کا یہ فرمان کہ اگر آپ نے اپنا یہ ہاتھ چہرے پہ پھیرا یہ نیا پانی, لیکن ان کے نزدیک کیونکہ مسا ہتھیلی سے شرطی نہیں کہتے یہ نیا پانی, لیکن آپ مسا نہ کریں الٹی طرح سے کر سکتے, کڑھائی سے کوہنی تک کہیں سے بھی مسا ہو سکتا. یہ بات آ چکی, اس مسئلے میں دوبارہ آنا. فرماتے ہیں یہ پانی تو نیا ہو گیا لیکن نئے پانی سے وضو ابھی غلط نہیں ہوا, وضو غلط ہوگا اگر آپ مسا اسی پانی سے کریں. کیونکہ آگاہ کوئی کیا مسئلہ یہ تھا کہ یہ چہرے کا پانی نیا بھی مانا جائے گا اور احتیاط سے واجب یہ ہے کہ مسا ہتھیلی ہی سے کرنا, ادھر سے کر بھی نہیں سکتے کر بھی نہیں سکتے احتیاط والی. تو وہاں اس لیے نیا پانی آنے کا مطلب یہ کہ یا تو رجوع کر دے ورنہ اپنے وضو کو باطل کر. آگر سیستانی کیا جو آپ کی پشت سے بھی مسا بالکل جائے حالت اختیار میں بھی اور کڑھائی سے بھی, تو اس لیے انہوں نے کہا یہ پانی تو نیا ہو گیا اس سے مسا نہ کر مگر اپنے وضو کو غلط نہ سر ادھر جیسے آپ کی پشت کو پھیر لے کڑھائی کو پھیر لے اور اس طریقے سے مسا کر لے تو آپ اپنا وضو بچا سکتے. تو گویا اچھا آگر خمینی بھی آپ کی پشت اور کڑھائی کے مسئلے کو جائز سمجھتے ہیں, تو گویا اگر سیستانی اس مسئلے آدھا اپنے استاد آگر کوئی کے نظریے کو لے رہے کہ چہرے کا پانی نیا پانی, اور آدھا امام خمینی کے مسئلے کو لے رہے کہ بہرحال اگر یہ والا پانی غلط ہو گیا ہتھیلی والا, کبھی کبھار میں بھول جاتا ہوں کہ کپڑے ریکارڈ بھی ہو رہے, یہ والا پانی غلط ہو گیا کیا سمجھے گا کیسے والا ہتھیلی والا پانی غلط ہو گیا, تو آگر خمینی بھی پشت اور کلائی سے اجازت دیتے ہیں اور آگر سیستانی. اب 10 نمبر 595 کا دوسرا مسئلہ وہ اسی مسئلے کے حوالے سے کہ یہ ساری بحث تو یہ ہے کہ چہرے کا پانی نیا ہے کہ پرانا, مگر اگر آپ ہاتھ دھونے کے بعد نل سے پانی لیں وہ تو سب کے نزدیک نیا ہے. نل کا مطلب یہ ہے کہ آزار وضو سے ہٹ کے کہیں سے پانی لیں وہ تو نیا ہے, لیکن اتنا معمولی پانی جو ہاتھ وغیرہ میں کھل مل کے ختم ہو جائے, اس کا وجود ہی نظر نہ آئے, اتنا معمول, جسے عربی میں کہتے ہیں مستحجر, جو ہلاک ہو جائے اس میں ملے, اتنا معمولی پانی باہر سے ملے تو وہ گیا نہیں. یہ سوال بھی تھا چلے باؤ, وہ مسئلہ آپ نے الٹا ہاتھ دھو لیا, اس کے بعد نل بند کرنے گئے, ہو سکتا ہے نل پر گیلاحٹ اور رطوبت, لیکن وہ کتنی ہو, دو قطرے چار قطرے, بہرحال ہاتھ کے پانی جو مہدیلی کا پانی ہے جس سے آپ مسا کریں گے اس سے بہت کم ہو, بہت ہی کم, اتنا دو چار قطرے گھل مل کے ختم ہو گئے, وہ تو کسی کے نزدیک بھی نیا پانی سے. یا یہ کہ یہی آغاز ہوئی اور خمینی والے اختلاف کو سرکار نے مسا کیا, اختلاف چھوکے پیر کے مسا کیا, جو کہ ہمارے یہاں عام طور پہ بہت پانی سے وضو کرتے ہیں, تو ہاتھ پاس سے ہتھیلی پہ بھی بہت پانی ہے, مزہ ہے تو بہت پانی سر پہ رہے گا, جھکتے ہیں دو قطرے پھسل کے پیر پہ گر پڑے, اور پھر ہم نے اس پہ بسا کر دیا, یہ نیا پانی پھیلائے گا تو دو قطرے, البتہ آگاہ کھل گیا, کیونکہ آگاہ کو میں نے کہا تو یہ وضو والا پانی سب پرانا پانی, لیکن یہ دو چار قطروں سے وضو غلط نہیں ہوتا, یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ دو چار قطروں سے چاہے وہ نل کے بارش کے کچھ بوندا باندھی کے اس سے وضو غلط نہیں, دو چار قطرے کا معیار کیا, دو چار قطرے کا معیار یہ کہ اتنا کم اتنا کم اتنا کم کہ وہ اس کے اندر گھل مل کے ختم ہو جائے. اچھا اب یہ جب بات پہنچی گی تو خمس کے مسئلے سے پہلے مجھے ایک مسئلہ کسی مومن کا اور یاد آ گیا, اور کیونکہ ذرا اس سے ربط وہ والا ربط نہیں جو آپ سمجھیں, لیکن وہ اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ یہ مسئلہ ان کا فوری ہے اس طرح آج کل کا, ایک آدھ ہفتے تاخیر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ان کو زحمت ہو جائے, اور تھوڑا سا مسئلہ اس سے نمٹتا سے آتے ہیں خمس کے مسئلے, رب ہے ایک ذرا کیا رب ہے, رب کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو کے مسئلے بتا رہے ہیں کہ شاید وہ غسل کا ہو, شاید وہ نماز کا ہو, شاید وہ عبادتوں کا ہو, رب کچھ اور, مسئلہ جو پوچھا گیا ابھی وضو پسند وہ مسئلہ ہے کیسرے, وضو میں اور کیسرے میں کیا رب ہے, یہ ذرا ڈھونڈتے پھریے, لیکن وہ ابھی سنیے, دیکھیے جو مسائل جانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, بلکہ ایک اعتبار سے یہ مسئلہ ان کے لیے ذرا وقت ضائع کرنا, لیکن کچھ لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے بہت اہم مسئلہ, دمے کے مریض پھیکڑے کا سوپ خصوصاً موسم سرما میں بحیثیت دوا پیتے, کیونکہ موسم سرما کچھ کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے, اس لیے مسئلہ ان کا مرید اطلاع, انہوں نے سوال کیا کھانے پینے کی چیزوں میں جو کھائی پی جاتی ہے اس میں ایک مسئلہ یہ کہ چونکہ شیعہ حضرات کا غیر شیعہ سے اختلاف, تو کھانے پینے کی بات چیتوں اسلامی ملک میں بھی رہنے کے بعد یہ تلوار سر پہ لٹکتی رہتی ہے کہ ٹھیک وہ تو ہمیں خطرہ نہیں ہے کہ کوئی سور کھلا دینا, یہ تو ہمیں خطرہ نہیں ہے کہ کوئی بکری یا مرغا غیر شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھلا دے گا, کیونکہ اسلامی ملک کا فائدہ یہی کہ یہاں کے ہر گوشت کو حلال مانگ, مگر یہ خطرہ ضرور کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے یہاں حرام ہو ان کے یہاں حلال, تو وہ اپنی جگہ قصوروار بھی نہیں, ویسے آپ دیکھیں اس مسئلے میں تو نہیں ان کے نزدیک حلال کھلانا نہیں, یہ ڈر رہتا مثلا چھلکے والی مچھلی اور بھائی چھلکے کی مچھلی, یہاں گئے کسی غیر شیعہ کے یہاں, چاہے گھر کی تھاوت میں, چاہے کسی ہوٹل میں گئے, چاہے کسی ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے ہم نے فش فرائی کھا, ایک استعمال رہتا کہ وہ اپنی جگہ گناہ بھی نہیں کر رہا, کیا جائے گناہ کھلا دیں, اسی طریقے سے خرگوش ویسے تو کوئی نہیں کھلاتا ہے, کھلائے گا بھی تو خاص بتا کے کہ بھائی آج کے آپ کے لیے تو میں نے خرگوش پکایا, خاص میں اہتمام سے جنگل جا کے پکڑ کے لایا اور ہم اس کو اٹھا کے دے دیں گے, جاؤ جا کے کتے بلی کو کھلا دو ہمارے لیے تو حرام, لیکن بہرحال خرگوش بھی اس میں آتا, اور باقی دو چیزیں جو آتی اس میں سے ایک چیز ایسی ہے میں بتانا نہیں چاہتا لیکن واجبات کا مسئلہ, اس لیے ایک لفظ کہنا ضروری, کپورے چونکہ غیر شیعہ حضرات کے ہاں یہ حلال ہمارے حرام, تو خاصا انسان ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری لاعلمی میں اس کو کھلا دیا جائے, یہ میں نے اس لیے کہا کہ میرا ذہن ان چیزوں کی طرف نہیں گیا, لیکن کسی نے کہا جو پٹاخت کھایا جاتا ہے اس کے اندر ایک جز یہ بھی ہوتا, ایک جز یہ بھی ہوتا, تو واقعاً اگر یہ بات تصدیق شدہ ہو, پٹاخت کوئی چیز ہے جو بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے, میں نے نہ کبھی کھائی نہ کبھی اس کے قریب گئے, اس میز پر ضرور بیٹھا تھا لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا,
تو اگر یہ بات صحیح تب بھی شدہ تو تم آرام ہو گئے. چاہے اس میں یہ بات آ جائے کہ دوسری چیزوں جو تو اس کے لیے دوسری چیزیں ہیں مثلاً کلیجی وغیرہ اس کے ساتھ مل کے گھل مل گئی, مگر ٹھوس چیز دوسری ٹھوس چیز میں اگر گھلے اور ملے تو وہ کام نہیں آئے گا, وہ حرام حرام رہے گا. اگر واقعہ ایسا, اور بعض جگہوں میں تو یہ سنا کہ کٹاکٹ کے علاوہ بعض مومنین کرام غلط فہمی میں یہ سمجھتے کہ جس طریقے سے جانور کے اندرونی اعضاء جائز ہیں, کوچڑی کھائی جا سکتی ہے, دل کھایا جا سکتا ہے, کلیجی کھائی جا سکتی, تو اسی طریقے سے یہ بھی جائز, خاص طور پہ جائز سمجھ کے کھاتے. اس کے کچھ فوائد بھی ہیں جو ڈاکٹر تو نہیں مانتے ہوں گے, حکیم ضرور مانتے ہوں گے جو میرا اندازہ ہے. اور اسی میں کس کے خلاف بھی آ گئے, یعنی بات کیا چل رہی تھی, کچھ الجھ جاتی ہے نا جب لمبی بات, کہ جو کہ پہلے کی حضرات کے ہاں یہ حرام ہے ہی نہیں, تو اس اعتبار سے کہیں کہیں یہ ڈر رہتا. اب آئیے جو میں نے باتیں کہہ دی اس کا ایک جملے میں جواب بھی دے دوں. فرماتے ہمارے مہاراج کرام کہ مچھلی اگر کوئی غیر شیعہ آپ کو دے رہا جس کے بارے میں آپ کو معلوم کہ اس کی شریعت میں بغیر چھلکے کی بھی جائے, ہو سکتا ہے بغیر چھلکے کی دے رہا اور وہ اپنی جگہ نہ کوئی گناہ کر رہا ہے نہ اس کے ذہن میں بھی یہ ہوگا. دیکھیں بات چیزیں ایسی ہے کہ غیر شیعہ حضرات کو یہ معلوم کہ یہ شیعہ نہیں کھاتے ہیں تو ان میں جو ذرا معتدل مزاج ہیں صحیح ہیں وہ ہمارا احترام بھی کر دیتے ہیں. ایسا ہوا ہے کہ افطار پارٹی میں گئے غیر شیعہ کے گھر میں اور اس نے سب کو افطار کرایا, پتا ہے ہم سب سے بات کریں گے اس کا ہمارا خیال رکھ, نہ کھجور تھمائی نہ زبردستی کی نہ کوئی دباؤ ڈالا, تو بعض جگہ تو خیال, لیکن ایسا مچھلی میں کہاں خیال کر پائے. اس لیے کہ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو دوسروں کے اتنے مسئلے جانتے ہیں. تو اب کتنی ہوتی چاہیں, مہاراجے کہتے ہیں کہ جب تک کہ 100% حرام کا یقین نہ ہو مسلمان کے ہاتھ کی چیز حلال, چاہے ہاتھ سے مطلب اس کا ذریعہ ہو, چاہے ہاتھ سے مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ بے چھلکے کی مچھلی ہمیں کھلا دی تو اس کے یہاں حلال ہے. بہرحال اگر کبھی آپ کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ مچھلی بے چھلکے والی, آپ مچھلی کا کاروبار کرتے اس لیے جانتے, یا آپ مچھلی پہ کوئی ریسرچ کر رہے اس لیے آپ جانتے, سچتا بھی ٹکڑا آ جائے تو آپ پہچان لیں گے تو آپ کے لیے حرام. لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں پتا جو پیسز میں آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے اب پتا نہیں ہے چھلکے والی تھی کہ میں چھلکے کی, تو آپ کے لیے مسلمان کے ہاتھ سے ملے تو حلال. چاہے اس میں دعوتیں ہوں یا آپ کسی دعوت میں گئے اس میں مچھلی دے دی, چاہے اس میں کھیلا ہو, وہ کوئی آپ کو دعوت نہیں دے رہا, پیسے دے کے خرید رہے لیکن پتا نہیں کون سی مچھلی, چاہے جیسے خصوصاً وہ ہوٹل کہ جہاں پہ بھوکے ہوتا, جہاں بوفے نہ ہو وہاں تو آپ جو دل چاہے گا منگوائیں گے, بوفے تو پتا کر آج کی فوڈ کا دن, یا ویسے ہی مچھلی کی بھی ڈش رکھی کھانے کے نہ کھائے, ایک طرف دل جلتا بھائی 350 روپے دیے ہیں بوفے کے لیے, تو اس وقت آدمی کہتا ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ ضرور چلتا, یہ جو مزاج ہوتا ہے نا بوفے چکنا ضرور ہے چاہے پتا بھی ہو کہ خراب, یا چکنا نہ صحیح پلیٹ میں ضرور لے کے آنا چاہے بعد میں ایسے ہی واپس کر, تو یہ مچھلی کا چھوڑ مہنگی بھی ہوتی ہے اچھی بھی لگ رہی ہے پیسے بھی دیے, تو وہاں پہ آدمی کے لیے ذرا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں مسلمان کا ہوتا ہے چل جائے, چاہے اب یہ لفظ آج کل کہنا پڑ رہا, چاہے مسلمان کا ہوٹل فرینچائز یا اصلی مالک اگر آپ دیکھیے تو کوئی کافی ہو, لیکن ہمارے ملک میں وہ خود نہیں چلا رہا, اس نے آگے کسی مسلمان پارٹی کو ٹھیکے پہ دیا ہوا, جیسے آج کل کے پزا ہٹ کینٹیکی یا ہوتا یہ کہ شیرٹن وغیرہ ہوٹل, یہ بھی ایکسچینج ہوتی ہے دنیا میں فرینچائز. بہرحال اس وقت کس کا انتظام یہاں پہ مسلمان کیا رہا مالک کے طور پر, ہو سکتا ہے مینیجر کوئی گورا بیٹھا ہو, بحیثیت مالک یہاں پہ کوئی مسلمان ہے تو آپ یہ کھا سکتے. ایک مسئلہ بتانے گیا تھا شکل نکلتی چلی گئی کہ لوگ کیا کیا پوچھ سکتے ہیں, اتنی لمبی بات ہو گئی. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ مچھلی جب تک پتا نہ ہو ڈاؤٹ میں آپ کے لیے حلال, چاہے یہی شک ہو کہ چھڑکیوں پہ چھڑکے پھر بھی حلال. اور اسی میں ضمن دوسرا مسئلہ بھی آ گیا, اور وہ یہ کہ بعض مسلمان فقہ جانور کے زبان خالی اس کی گردن قبلہ رخ کرنا کافی, آج اتفاق سے تقریر کا موضوع دکھا کہ مردوں کو تو اپنی گردنیں کٹوانا اگر ضرورت پڑے, تو اسی کا ایک مرحلہ ہے جانور کی گردن کاٹنا, کہا جاتا ہے یہ ایک مرحلہ ہے جہاد کی تیاری, تو کہتے لوگ ہیں جو بڑے دیندار اور متقی اور پرہیزگار, لیکن جانور ذبح نہیں کر سکتے ڈر کی وجہ سے, ایک تو جیسے اپنی ذبح نہیں کر سکتے عدم پریکٹس کی وجہ سے,
اور اس میں پریکٹس کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا, غلط ہو گیا تو 1500 کا نقصان, تو 5-10 روپے کا تو بکراتا نہیں ہے اگر غلط دبا ہو گیا تو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے پہلے کی نسل کی کبھی دبا نہیں کیا, چھری بھی اس طرح اتنی بڑی نہیں دیکھی, خوف ساری ہو رہا ہے. یہ اسی کا مرحلہ, یہ قربانی کا ایک مقصد, ایک سارے نے ایک مقصد. اب فرق ہو گیا, برادران اہل سنت میں سے بعض جگہوں پر, بعض جگہوں پر خالی گردن قبلہ روک کر دینا کافی ہے, اور شیعہ فقہ میں گردن نہیں چلتی بلکہ جمیع مقادی میں بدل, جہاں جہاں قبلے کا مسئلہ آئے وہاں پہ یہی لفظ ہے سوائے پیشاب اور پیمانے کے, وہ قبلہ روک کرنا حرام. تو اگر کبھی کسی جگہ مجبوری میں اس طرح بیٹھنا پڑے, آپ کسی ہوٹل میں گئے, ہوٹل کا ٹوائلٹ اسی روپ پہ بنا, آپ کسی کے گھر میں مہمان اترے وہاں ٹوائلٹ اسی روپ بنا, ویسے تو حرام, لیکن وہاں پہ یہ اجازت ہے کہ جسم سارا قبلے کی طرف, اگر یہ آدھا قبلے سے موڑ لیا جائے تو جائز ہو جائے. اچھا خیر, اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتاتا اس لیے کہ اس میں کچھ بےہودہ جملے بھی شاید آ جائیں, کافی ہے اتنا ہے. اس کے علاوہ جہاں جہاں لفظ آئے بنا کے قبلہ رخ کرو تو اس سے مراد ساری گردن کبھی نہیں, پورے مقادی میں بدن, چہرہ, گلا, سینہ اور پیٹ. نماز میں قبلہ رخ ہونا خالی چہرہ نہیں کرے, جمیع مقادی میں بدن. نماز قبر میں دفن کرتے وقت مردے کو قبلہ رخ لٹانا خالی چہرہ نہیں کرے گا, جمیع مقادی میں بدن. مقادی مقدم کی جمع ہے, مقدم مانے سامنے کا حصہ, بدن کا پورا. جانور دبا کرتے وقت خالی گردن نہیں چلے گی, جمیع مقادی میں بدن, سارا کا سارا سامنے کا حصہ. سامنے کا حصہ میں نے کہاں تک بتایا, پیٹ. بعض مراجد اس میں پیروں کو بھی شامل کرتے ہیں, چنانچہ ایک نظریہ غالباً آغا کھل پائے گا نہیں کرتا کہ احتیاط واجب ہے کہ نماز پڑھتے وقت پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف. بہت سے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو پیروں میں ذرا بھی بن جاتا. آغا کوئی خمینی کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ضروری نہیں, جب آپ بھی بنائیں گے تو گویا آپ کی انگلیاں قبلے سے ہٹ. لیکن آغا کھل پائے گا کہ احتیاط بھی اس لیے اس زمانے میں بھی مسئلہ اٹھایا نہیں گیا. فرماتے کہ نہیں, جس طریقے سے چہرہ, گردن, سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہے, گھٹنے اور پیر کی انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے. لیکن باقی مراجے کے نزدیک یہ مسئلہ پیٹ تک, اس میں جانور بھی آ گیا, تو جانور میں خالی گلا اگر قبلے کی طرف کیا تو بیکار. اور برادران نے اہل سنت غالباً خالی گردن کر دینا کافی. چنانچہ اگر کبھی آپ بقرعید کے دن یا کسی اور موقع پر کسی غیر شیعہ قصائی کو جانور ذبح کرتے دیکھے تو مشکل ہو جاتا ہے اس جانور کو حلال سمجھنا, یا مرغی ذبح کرتے دیکھے. ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں مرغی نہیں کھاتے, بھائی یورپ میں نہیں کھائی, امریکہ میں نہیں کھائی, تو بات سمجھ میں آ گئی یہ مسلمان کے ہاتھ کا. لیکن کہاں ہمیں یقین کہ چھوٹے برادران اہل سنت کے یہاں صرف گردن کھاتی, تو مرغی تو عموماً ذبح کی جاتی ہے گردن موڑو, اتنا نہ موڑے کہ ٹوٹ جائے تو جانور ویسے ہی آرام ہوگا. لیکن قصائی کو تو پتا ہے نا, تو وہ سر اور سینے اور پیٹ کو موڑ دیتا ہے قبلے, ایک ویس ہی بن جاتی ہے اور خالی گردن قبلہ رو. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہو تو یہ آرام ہو سکتا. اس لیے کہ ہماری شریعت کے اعتبار شرائط زبان میں کوئی ایک شرط رہ جائے پورا جانور حرام, پورا جانور, چاہے غیر مسلم ذبح کرے حرام, اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کریں حرام. اب دیکھیے پتا نہیں کہاں کہاں سے مسئلے ایک دم ذہن میں اتر آتے. شرائط ذبح یہ شرط میں نہیں بتانا چاہتا, لیکن چونکہ آلریڈی اس پر اردو کتابوں میں بحث شروع ہو چکی. تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح لوہے کے ہتھیار سے کیا جائے, یا اوزار لوہا. لوہا یہ بہت اہم شرط ہے جو بہت کم توجہ ادھر جاتی ہے. جناب سے اگر بغیر لوہے کے جانور کو ذبح کی وہ جانور ایسے ہی حرام جیسے بغیر قبلے کے ذبح کی. کیا اب اس میں بحث کیا شروع ہوئی؟ بحث یہ شروع ہوئی ہے کہ آج کل لوہے کی چھریاں تو آج کل تو اسٹیل آ گیا ہے, اسٹیل کی چھری. شرط ہے لوہا, اسٹیل لوہا نہیں. یہ ہے اس پر بحث. چنانچہ وہ مہاراج جو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل لوہے ہی سے بنتا ہے, اچھا یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کیونکہ آپ مکلف. ان کے نزدیک اسٹیل کا ذبیحہ جائز, ورنہ وہ مہاراج جن کے نزدیک اسٹیل الگ ہے لوہا الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری سے جو جانور ذبح ہوتے سب حرام. مجھے خود یہ لگا کہ اس مسئلے کو اگر میں آج سے 2 سال پہلے بتاتا تو یہ بے وقت آدمی ہوتی بہی ماں کہ آپ کے لیے خود بخود یہ چیزیں میں شک ہو جاتا. لیکن کیونکہ اردو استفتاحات والے کتابوں میں مسئلہ شک ہو جاتا، غالباً آغائے خامنائی کی کتاب میں بالکل واضح. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی اگر بعد میں اٹھا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ کیوں. باقی تو چیزیں یقیناً غلط. اگر کوئی تانبے کی چھری بنا لے، اگر کوئی سیسے کی چھری بنا لے، اگر کوئی لکڑی کی چھری بنا لے، وہ تو سب کے نزدیک حرام. لوہا چڑھتے اسٹیل اور لوہے کا رشتہ یہ ڈھونڈا جا رہا ہے، یہ اسی طرح سے کبھی رہنا تھا. لیکن اس کے اندر وہی بات کہ آپ نے اگر آپ سے دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ پیدا ہو، اگر آپ نے آپ سے نہیں دیکھا. جیسے ابھی بات آئی تھی کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بغیر چھلکے کی ہے تو حرام، کچھ نہیں پتا 50-50 جان سے اس لیے کہ وہ غیر کیا چھلکا بھی ہو سکتا ہے، بغیر چھلکا بھی اتنا پتا کہ مچھلی حلال. اسی طریقے سے بکرا مرغی یہ ہے مسئلے اس وقت معاشرے میں، عمل کرنے والے عمل کر. آپ کو پتا نہیں فسائی نے کیسے دبا دیا. ویسے 90% آپ نے دیکھا ہے کہ مرغی میں تو فسائی چہرہ ہٹا رہے تھے، لیکن یہ جو اس وقت مرغی سامنے آئی یہ نہیں پتا تو آپ کے لیے حلال. لیکن وہاں بھی اگر واقعہ نہ ہوں گے سامنے آ جائے پھر ایک مسئلہ ہوگا. لیکن آگاہ کوئی اور میں نہیں، باقی مراجے کا مجھے نہیں معلوم. ایک گنجائش پیدا کر خاص کس مسئلے سر، ذبح کے مسئلے. اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سامنے والا قصائی لا علمی کی وجہ سے غلط ذبح کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں، تو گھر سے وہ ذبح غلط ہوتا لیکن گوشت حلال. بہت آسانی والا مسئلہ ہے، بہت آسانی والا مسئلہ. کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے یہ قصائی جان بوجھ کے غلط ذبح نہیں کر رہا، یعنی اسے پتا ہو کہ قبلہ رخ کرنا، پھر بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ اتنا ٹائم نہیں میرے پاس، ایسا ذبح کرا رہا. جیسے بقرعید میں ایسا ہی ہوتا، یہاں 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 سب جگہ تو جانور کاٹ کاٹ کے پھینک کے آیا ٹائم کر. اس کے بعد اگر وہ کہے کہ مجھے پتا ہے کہ طریقہ وہ، لیکن وہ طریقہ ہے تو جا خود ہی ذبح کر، میں تو ایسے ہی کروں گا ٹائم نہیں، تو حرام. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بےچارا غلط فہمی میں یہ کر رہا تو حلال ہو. بعض مشتہرین بلکہ بعض کیوں اکثر کہتے ہیں کہ یہ نہیں چلے. اگر وہ جاہل مسئلہ ہونے کی وجہ سے غلط ذبح کر رہا جانور حرام، اس کا کوئی حرام تو خالی سور ہی حرام نہیں ہے، یہ بکرا بھی حرام. لیکن سب سے اہم بات تو بحال ہوا کہ جو نہیں دے گا وہ حلال. یہ بات اب دیکھیے خمس تو ایک جگہ رہ گیا، کھانے پینے کے مسئلے آ گئے، اس میں بھی جانوروں کی بحث. تو آئیے آج اب تو وقت ہی کتنا ہے میرے پاس، 5 منٹ کسی کو مکمل کر دو خمس انشاءاللہ آئے گا. کیوں موضوع خاص خمس نہیں، موضوع یہ تھا کہ انسان پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حرام نہ ہو، یہ سب حرام. آئیے اب اسی مسئلے کو، ابھی کیکڑا تو باقی ہے، اس سے بھی تو ہمیں مقابلہ کرنا، کیکڑے تک پہنچائیں. گت درمیان میں ایک مسئلہ اور کھٹک رہا ہے، لیکن ابھی کیکڑا تو مکمل ہو جائے کیونکہ بیچارے موسم سرما میں اس کے محتاج. بکرے کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ اور ذہن میں آ رہا ہے لیکن آئے گا کیکڑا. اچھا کیکڑے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وہی پرابلم، ہماری فقہ میں حرام، باقی مسلمانوں کے فقہ میں حلال. یہ تو بالکل فیصلہ بات ہے، کیکڑا حلال اور حرام. لیکن کیکڑے کو حرام تو ہے، ہماری شریعت میں ایک ایڈوانٹیج بھی حاصل، ایڈوانٹیج ایک فائدہ، وہ یہ ہے کہ کیکڑا ان جانوروں میں سے جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اور جن جانوروں کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ان کا مسئلہ یہ کہ وہ حرام تو ہوتے ہیں لیکن جس چیز میں پکائے جا رہے ہیں وہ چیز ان کی وجہ سے حرام نہیں. جو بکری حرام، مثلا یہی چیز کے لوہے کی چھری سے نہیں دبا کی وہ حرام، اس کا گوشت حرام. یہ گوشت اگر ہم کسی سالن میں پکائیں تو خالی گوشت ہی حرام نہیں ہے، پورا سالن نجس ہو گیا، حرام سے ملا، کیونکہ بکری حرام بھی ہے نجس بھی، اس سے ملا تو پورا سالن نجس، سب پھینکوا دی چاہے دیکھ دو نا. لیکن کیکڑے میں ایک فائدہ یہ کہ وہ خود تو حرام، کیکڑے کا مسئلہ وہی ہے جو عقیقے کی گوشت کا مسئلہ ہے کہ اگر ماں کے لیے عقیقے کا گوشت حرام ہے تو گوشت حرام ہے، سالن اس کے لیے حلال ہے، وہ کھا سکتی ہے جس میں یہ گوشت پکایا گیا، کیونکہ وہ حرام نجس والا حرام نہیں. وہی مسئلہ کیکڑے کا کہ کیکڑا تو بہرحال حرام نہیں کھا سکتے نہ دعوت میں نہ بوفے میں نہ جہاں 500 روپے دیے ہیں نہ کہیں اور. لیکن دمے کے مریض غالباً غالباً کیکڑا کھاتے بھی نہیں, اس کا سوپ پیتے ہیں. تو سوپ کا مسئلہ یہ کہ اگر اس سوپ میں کیکڑے کے اجزاء آ جائیں, چاہے چھوٹے چھوٹے اس کے گوشت کے ریشے, مجھے نہیں پتا اس کا گوشت ہوتا ہے کیا ریشے ہوتے ہیں یا کیا نکلتا, یہ تو میں اپنے اندازے سے بتا رہا ہوں. کیونکہ کیکڑا دیکھا تو خیر بہت ہے, کھایا کبھی نہیں. اگر سوپ میں اس کے اجزاء ہے تو سوپ ہرا, لیکن اگر سوپ میں اجزاء نہیں, ایک طرح سے اس کا رس نکل کے آیا, گوشت کو آپ نے دبایا اس کا رس نکلا, گوشت کے ٹکڑے نہیں نکلے. بکری میں تو وہ رس نکلا وہ بھی نہیں, لیکن کیکڑا چونکہ خون گہندہ نہیں لگتا, اچھل کے خون نہیں نکلتا, تو وہ حرام تو ہو گیا, نجس نہیں ہو. جو چیز اس سے متصل ہوگی, ٹکرائے گی, ملے گی, وہ چیز خود پاک رہے. تو اگر کیکڑے کا رس ہے یا اس کا سوپ, اور کیکڑے کے ذرات نہیں ہے تو سوپ پینا حلال ہے, یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ اسی سوپ کے اندر کیکڑا رکھا گیا تھا اور پکایا گیا. اور اگر کچھ گوشت کے ذرے بھی آتے ہیں, جیسے مثلا بیکری, کسی بیکری سے ہم چکن سینڈوچ خرید کے کھاتے ہیں تو اس میں چکن نظر آتا, کسی میں ہم پورا سینڈوچ کھا جاتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں چکن ہے کہاں, چکن ہے کہاں, آخر تک چکن نہیں ملتا. تو اسی طرح سوپ چکن کون سوپ, بعد میں چکن ہوتا ہے, بعد میں چکن ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پیٹ میں اس کے بہانے چلا جاتا. تو کیکڑے کے سوپ اگر اس کے گوشت کے یا جسم کے ذرے نہیں تو بالکل جائے, اور اگر ہے لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے, مجھے یہ چیزیں نہیں معلوم, یہ وہی بات ہے کہ مسئلہ میں بتا سکتا ہوں, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے سوپ میں اس کے گوشت کے ذرے بھی آ گئے, کوئی چھلنی ولنی ہے جس سے چھان کر خالی لیکوڈ کو نکال دیا جائے, باقی سب روک لیا جائے, وہ بھی جائز. تو کیکڑا حرام بھی ہے مگر اس کا سوپ اس شرط کے ساتھ حلال. کیکڑا حرام بھی ہے, کیکڑے کی بریانی پتا نہیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے, کیونکہ فراغ بریانی, شرم بریانی, جھینگے کی بریانی تو سنی, کیکڑا بھی اسی قبیل میں مانا جاتا, اس کی بریانی کیکڑا اس میں سے نکال کے ایک طرف رکھ دیجیے, باقی چاول آپ کھا لیجیے. تو یہ تو خیر مسئلہ جو آخری تھا یہ تو آپ کا بنا, لیکن مجھے دمے کے مریض, اچھا بھائی دمے کے مریض نے ایک مسئلہ اور پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ حرام نکل آئے یہ رسوخ, ان کا مسئلہ سوکھ, اور آپ اس علاقے میں رہتے ہیں, یہاں پہ ضرور کہیں نہ کہیں ملتا ہوگا, جس سے کہ شہر کی عجیب و غریب ساری کھانے پینے کی چیزیں یہیں پہ نظر آتی. تو انہوں نے کہا اگر حرام نکل آئے کہ سوپ بھی حرام, تو ہم مریض ہیں, ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک الگ مسئلہ ہوگا, وقت پورا ہو گیا لیکن ان بیچارے اس ایک ہفتے میں اگر سردی بڑھ گئی تو دیکھ آ رہا ہے مسئلہ پورا کر. اس کا جواب یہ کہ اگر حرام نکل آئے, یعنی آپ کو پتا ہو کہ سوپ میں اس کے گوشت کے بھی ٹکڑے اور وہ الگ نہیں ہو سکتے, اتنا گہرا سوپ ہے کہ چلنے سے نہیں چلے, تو حرام ہو گئے. لیکن مریض کی وجہ سے اجازت ملے تو اس کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ باقی ہر حرام چیز کا. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ, ہر حرام چیز کا مسئلہ کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دوائی نہیں, اور اگر آپ دوائی نہ لیں تو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی. دو شرطیں, دوا کے نام, علاج کے نام پہ حرام کو حلال کرنا, دو شرطیں, اور کوئی متبادل دوا نہ ہو, اور جس کو چھوڑ دیں تو تکلیف ناقابل برداشت, تب جا کر حرام حلال ہو جاتا. اگر آپ کو یہ دو شرطیں پوری اتر رہی, دو شرطیں, پہلی شرط یہ جو آپ ڈاکٹر آپ کا ہے اگر کوئی اور دوا نہیں, اگر اس میں ایک چیز اور مستحدین سہولت دیتے, اب یہ مسئلہ کیکڑے کا نہیں, یہ مسئلہ آپ سب کا ہو, ہر وہ حرام دوا جس میں وہ والی الکوہول ہے جو اسلام میں حرام, سردیوں میں مائیں اپنے بچوں کو برانڈی پلاتی ہیں یا کبھی افیم پلاتی ہیں, اور بہت ساری حرام, سب کا مسئلہ. اب کیکڑے کو چھوڑیے لیکن کیکڑا بھی ہے اس کے اندر, وہ یہ کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا موجود تو پھر یہ حرام, یہ والا جو حلال دوا اگر وہ بھی حرام ہے تو بات کو تو, لیکن کوئی اور حلال دوا موجود تو پھر آپ یہ نہیں کی سکتے, حرام کوئی چیز دوا کے طور پہ نہیں ہے. اچھا, اس کے اندر دو سہولتیں, نمبر ایک, دوسری دوا ہے تو اتنی مہنگی ہے جو ہماری استطاعت سے باہر, کیونکہ آج کل میں بھی ایک ایسے مریض کے ساتھ ہوں جو میرے بہت قریبی رشتے دار, اس کی وجہ سے میری مصروفیات زیادہ, 12,000 روپے کا ایک انجیکشن لگتا ہے اور مثلاً 20 انجیکشن بتائیں، حیثیت نہیں. تو اب اس کے اندر حیثیت نہ ہونا بھی آپ کے لیے حرام کو حلال کر دے گا. ابھی شراب اور سور کا گوشت نہیں، وہ حرام ہے نہیں اس کے علاوہ. لیکن یہ دوسرا، یہ دوسری دوا ہے، ہمیں موافق نہیں آتی. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بھی ایک چیز. ہم ایلوپیتھی کا علاج کرتے ہیں، حکیم صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس دوا. ہم ایلوپیتھی کا علاج کرتے ہیں، ہومیوپیتھی کہتے ہیں ہمارے پاس دوا. اور ہر ڈاکٹر کے پاس ہر مرض کی دوا ہوتی، اور کوئی نہ ہو تو کم از کم مار تو دیتا ہے، مریض نہ رہے گا تو مرض تو خود بخود ختم ہو گیا. تو اب دعوے تو ہوتے ہیں، ہم مثلاً علاج کرا رہے ہیں ایلوپیتھی، ہومیوپیتھ والوں کے اشتہار آ رہے ہیں ہمارے پاس. مایوس مریض ہم سے رجوع کر، اگر یہ یہاں مایوس سے مراد کچھ اور ہے، لیکن ایک مایوس مریض ہم سے رجوع کر، ہمیں موافق نہیں آتی، ہمارے طاقت یہ صحیح دعوی نہیں. تو ٹھیک، پھر آپ یہی سمجھے کہ ہم ایلوپیتھی علاج کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوا نہیں، وہاں دعوے ہو رہے ہیں، ہمیں اس دعوے کا پتہ نہیں ہے. تو ٹھیک، یہ مانا جائے گا اس کی دوا نہیں، خالی دعوے کرنے کا نام یہ نہیں. تو اصل مسئلہ بنا کہ اگر کوئی اور دوا نہیں تو آپ کے لیے، لیکن دوا نہیں پھر بھی تکلیف آپ برداشت کر سکتے ہیں، تب بھی حرام پہ نہ جائے، تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. یعنی امپاسبل ہے یا نیکسٹ ٹو امپاسبل، شریعت میں کہا جائے گا ناممکن ہے یا حرج. جیسے برداشت تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بڑی تکلیف کے ساتھ، جیسے رمضان کے مریض کا مطلب اگر مرض کو بڑھنے کا یا تکلیف کا ہے تو روزے معاف، چاہے وہ تکلیف برداشت کرنے کو بھی تیار. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر تکلیف ہم برداشت کر، مگر بہت تکلیف زحمت ہو، تب بھی کہا کہ حرام استعمال کر. اب یہ اپنی جگہ مکمل مسئلہ تھا، جس کے ساتھ آج کا درد اختتام کو پہنچا. اور ابھی وہ ایک مسئلہ جو میں نے کہا تھا نا، جب میں بکرے کی بات کر رہا ہوں تو بار بار آ رہا ہے کہ اس کو بتا دیا جائے. اس لیے ایک کراچی میں 3-4 امام بارگاہیں ایسی جہاں پہ نیاز کے لیے دیوے آتی اور اس کے اندر بکرا حرام نکلتا، تو دیوے پھینکوانا مسئلہ ہوتا. دیکھیے اب یہ سارے مسئلے ایسے کہ ہم لوگوں ہی کو بلایا جاتا. ہم نے کہا بھائی آپ کسی بتا رہا ہوں، میں آپ کو بلائے نیاز والی دیکھ رہی تھی، شادی کا کھانا بچ گیا. کہا کہ آپ ہی تو اس مسئلے میں تو شریعت کے ذمہ دار ہیں، پہلے بتائیے یہ کھلا سکتے ہیں کہ نہیں کھلا سکتے. یعنی باقاعدہ وہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں اور اس کے آگے معمولی میں مت پوری پوری دیکھیں، جاتے اور پانچ بار پھینکوا دینا پڑتا. دیکھے پھینکوانے کا مقصد کبھی تو کھانی کھول، اور کبھی اگر فورمے کی دیکھ تھی تو پوری دیکھ، ایک دریا میں فورما جاری ہو گیا اس لیے کہ چار دیکھیں تھی تو مسئلہ تو ہوتا. جو لے کے آیا وہ کبھی مانے گا، اور جو چھوڑ کے چلے گئے تو منتظمین پریشان کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے یا اس طرح. تو یہ کیوں ہوتا ہے مسئلہ؟ یعنی کیا ایسی چیز ہے کہ دیش میں نکاح ڈالتے ہی آدمی کہہ دے کہ یہ حرام؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اور کیوں پہلے لوگ بتاتے تھے مجھے یقین نہیں آتا، کیونکہ اس ایک سال میں 8-10 دفعہ ایسا موقع ہوا تو پتا چلا یہ غلطی چل رہی ہے کراچی، ایسے بکرے سوا ہو رہے ہیں. لیکن ذرا لمبا مسئلہ، اور کیسے میں محفوظ ہو جائے اور اچھا. اس لیے یہ مسئلہ اب میں بتاؤں، پھر آئیں گے خود کے مسئلے، پھر بتا دوں. چونکہ پوری دیکھ چلا اس کی وجہ سے پوری پوری دیکھ ضائع ہوئی دیکھ میں. ان شاء اللہ یہ آئندہ دیکھ کا نام سن کے منہ میں پانی تو بھر ہی آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس سے زیادہ گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میری بات ختم ہوئی، یہاں کے دستور کے مطابق جاتے جاتے شروع سے محمد والے محمد.